لیکن یہ ہو گیا صحیح. تھوڑا سا کر لیں یہی لگتا ہے نا. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ. حضرت قیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں نے کسی اللہ والے پہ اعتراض کیا ہو. میں نے کبھی کسی اللہ والے کا جو اللہ اللہ کرتا اس کا دل نہیں دکھایا کسی اللہ والے کو. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی نہ آئے مگر اپنی زبان کو بہت کنٹرول رکھے, کسی کے بارے میں زبان نہ کھولے, خصوصاً جو بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جو بیانات کرتے رہتے ہیں اصلاحی مجالس وغیرہ. تو زبان کھولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لے بھائی میں کس کے بارے میں. ویسے ہی غیبت کرنا حرام ہے تو کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا جبکہ اس کی تحقیق بھی نہیں ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے. یہ تکبر کی علامت ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو بزرگوں سے ان کا تعلق ہے اور جو بیانات کر رہے ہیں ان کا عیب ہے نہیں, اپنی طرف سے تصور کر کے وہ عیب جو ہے اس میں ڈالا جا رہا ہے. بہرحال جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کے رکھ لیا ہے. غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا جو اس میں پائی جاتی ہو. اگر پائی نہیں جاتی تو بہتان ہے, یہ تو اور خطرناک گناہ ہے. اور کسی اور پھر اور اگر برائی کر لی اور اس شخص کو پتہ بھی چل گئی تو معافی مانگنا بھی واجب ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, اتنی برائی کی گئی تو پتہ بھی چل گئی ہے تو اس شخص سے معافی بھی مانگنی چاہیے جس کی غیبت کی گئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ میری برائی کی گئی تھی, تو اس سے معافی مانگنا واجب ہے ورنہ یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. ہاں اگر برائی کی گئی ہمیں اس مجلس میں تو اس مجلس میں معافی مانگ لیں کیونکہ بہت کبیرہ گناہ ہے. اپنے گھر والوں کو بھی بتایا تھا جو معاملات ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ نہ تجسس کرو نہ ٹوہ لگاؤ نہ غیبت کرو, بس معاملہ ہو گیا. اس میں تو مشائخ نے اسے مشورہ کیا نہیں کیا اور اپنی طرف سے رائے پر عمل کر لیا. بہرحال تو سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں, ذکر کرنے سے دل میں نور آئے گا اور گناہوں کا احساس ہوگا. جو ذکر نہیں کرتا اس کو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. ذکر کرے اور اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا اس کو احساس رہے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. مستورات کو بھی چاہیے کہ وہ ذکر کا اہتمام کریں, مردوں کو تو چاہیے کیونکہ جب ذکر کریں گے جتنا شیخ نے بتایا اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں. ہر کسی کو الگ الگ بتایا ہوتا ہے بھائی, کسی کو ماشاءاللہ صحت اچھی ہے تو اس کو 100 تسبیحات, 4 تسبیحات, جس کی صحت اچھی نہیں ہے اس کو 33 دفعہ, اس کو 33 دفعہ میں ہی 100 کا مزہ ملے گا. کچھ لوگوں کو صرف 3 دفعہ بتایا کہ بہت ہی ڈپریشن کے مریض ہیں کہ بس 3 دفعہ کر لیں ہر نماز کے بعد, انشاءاللہ ان کو 3 دفعہ میں ہی 100 دفعہ کا نور ملے گا. کیونکہ ان کی ذہنی کیفیت اور ڈپریشن, نیند نہ آنا, چڑ چڑا پن, غصہ, ہر وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے اوپر چڑھ رہا ہے تو ان کو تو منع کیا جائے گا. حضرت میر صاحب تو فرماتے بھائی چلا ہوا سیب کھاؤ, روزانہ تھوڑا ہنسو بولو, لطیفے سناؤ, اچھی غذا کھاؤ, نیند پوری کرو زبردست 10-12 گھنٹے. ان کی بات کر رہا ہوں جو ڈپریشن کے مریض ہیں, ورنہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور خوب اس میں نیند پوری کریں, ان شاء اللہ پھر بشاشت ہو جائے گی, صحت نارمل ہو جائے گی, پھر ذکر بحال کر دیا جائے گا. تب تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. یہ والی آواز پڑوس میں تو نہیں آئے گی نا انشاءاللہ, یہ جو یہاں والی. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اب اپنا موبائل دیکھتے رہیے. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام. اللہ اللہ کیا کرو اور دکھ نہ کسی کو دیا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو دودھ بتاشا پیا کرو اور اگر دکھ پہنچ گئے تو معافی مانگ لو. مگر کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو مرتے دم تک اس کا کوئی ازالہ ہی نہیں ہے. کوئی اس کا مطلب جو ایک دفعہ دھبا لگ گیا وہ پھر زندگی بھر مٹانا بڑا مشکل ہے اس کے لیے. کچھ ایسے دکھ بھی ہوتے ہیں جیسے ایک تو یہ ہے سو قدر حضرت نے کل فرمایا سو قدر کے مجرم کی معافی ہو گئی. ٹھیک ہے معافی ہو اس کی اپنی اللہ نے معافی فرما دی بڑے کریم اللہ ہے. اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا میں حقوق ادا کروں گا. اب سے اپنا چہرہ جو ہے اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا تو اللہ والے بڑے پیارے ہوتے ہیں. اگر کوئی واقعی بہت روئے دھوئے اللہ سے معافی مانگے کھلے عام تلافی کرے اقرار کر دے کہ ہاں بھی میں نے کبیرہ گناہ کیا. اب میں ایسے والا اقرار تو نہیں مطلب اب چونکہ ایسا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اعلانیہ سب کو پتہ چل گئے بھئی یہ کام کر دیا شخص نے تو پھر اس کے لیے اعلانیہ گناہ توبہ ہوتی ہے. مگر کچھ خفیہ گناہ ہوتے ہیں ابھی کوئی یہ تھوڑی بتائے گا میں نے اللہ نہ کرے گندی تصویریں دیکھی وہ تو بس شیخ کو بتا دے گا. اور کچھ ایسے جو مخلوق کو جو تکلیف پہنچی وہ پورے اسے مشہور ہو گیا اس کے لیے پھر بات الگ ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں کے پاس آئے اپنی اصلاح کرائے. مایوسی تو پھر بھی نہیں ہے انسان ہے خطا کا پتلا ہے جوش میں آ گیا غصے میں آ گیا. مگر اس وقت مشورہ کرنا چاہیے تھا. ہر بات میں مشورہ کیا گیا اس میں جو ہے اپنی رائے پر چل لیے اس معاملے میں جو بھی معاملہ رہا کسی کا. اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. خواتین صرف سن سکتی ہیں بہت ہی کسی کو جس کے حالات اچھے ہوں صحت اچھی ہو تو شیخ اس کو 10 دفعہ یا 33 دفعہ اللہ اللہ کہنے کی اجازت دے دیتا ہے. مگر اس کی جگہ اکثریت کو خواتین کو سبحان اللہ بتایا ہوا ہے. ہرگز ہو یہ اللہ اللہ کا ذکر نہ کریں. کبھی دل چاہ چلو 3 دفعہ کر لیا کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. مولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے. جاری آواز اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ. پھر بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے. نعرہ مستانہ خوش می آئے دم تابد جانا چنی می بائے دم اللہ 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 آراج آسمان دم نبود آرا جز آسمان دم نبود، راز را بر خدا محرم نبود، راز را بر خدا محرم نبود. یعنی میری آہ کا، اے اللہ سوائے آپ کے کوئی رازدار نہیں ہے. آہ را جز آسما ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود. میری آہ کا کوئی محرم نہیں ہے، کوئی رازدار نہیں ہے جو میں آہ کرتا ہوں. آہ جب نکلتی ہے، جب انسان اپنی حرام خواہشات کو مار دے، نفس کے خلاف کرے، جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور جب نکلتی ہے اپنی عزت کو، نقلی عزت جو بنی ہے اس کو مٹا کر، حقیقت میں جو صحیح ہے، جو نہا دل میں ہے صاف کہہ دیجئے، یوں ہی باتیں بنانا بری بات ہے. جو باطن میں ہوں وہ ظاہر میں ہوں، زیادہ اپنے آپ کو بڑا نہ بنائیں کہ میں بہت بڑا ہوں. بھائی ہم ایسے ہی ہیں، نالائق ہیں، اللہ لائق بنا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کوشش میں لگے ہوئے، تھرڈ کلاس کے ڈبے ہیں، اہل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں، لگے لپٹے ہیں. کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان جب زندگی میں چلتا ہے تو انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، خطا کا پتلا ہے، جان مجھ کے کرے نہیں. ہاں اگر کوئی شخص بالکل ڈھٹائی سے کر رہا ہے اس کی بات الگ ہے، ایک شخص سے کوئی چاہ پھسل گیا چلتے چلتے اس کی بات الگ ہے. تو بہرحال اے اللہ میری آہ کا سوائے آپ کے کوئی جاننے والا نہیں ہے. اپنی عزت چاہنا یہ جاہ کہلاتا ہے. تکبر کہتے ہیں کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا، اور جو ہے حق بات کو قبول نہ کرنا ہے، تکبر ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے. کچھ مریدوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، مگر جب معاملات ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو تکبر کا مسئلہ ہے سارا. اپنی انانیت، اپنی برادری، اپنی انا پرستی، اس کا مسئلہ آ گیا. تو یہ چیز جو ہے اہل اللہ کی صحبت سے ختم ہوتی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے اس میں ملوث پائی گئی، پھر بعد میں احساس ہوا اس کو، یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ بھائی میرے اندر یہ پائی جائے تھی، میں نے اس کی اصلاح نہیں کرائی، جوش میں آ گیا، غصے میں آ گیا. آہ را جز آسمان ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود. اللہ 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 الحمدللہ، شکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. عارف باللہ شیخ الاراء والعجم مجدد زمانہ تبریز دورہ رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. انعام تسلیم و رضا، پہلی دفعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، شاید کسی نے پڑھے بھی نہیں، مگر حضرت والا نے یہاں لکھے ہیں مختصر اشعار ہیں. اتفاق سے وہی پیج کھولیا، ایک صاحب کو بہت غم آیا، ظاہر سی بات ہے بیٹی کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے. مفتی نعیم صاحب اور حضرت والا نے بڑا اچھا جملہ فرمایا، انشاءاللہ کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا. فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کا صبر کے انعامات کی ادائے بندگی دیکھنا چاہتے ہیں، کہ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، بہت بڑا سانحہ ہو گیا، تو آپ صبر کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ صبر کے انعامات لیں اللہ سے، اس وقت ادائے بندگی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ صبر لیں، انعامات پہ غور کریں، اس سے بڑا ان کو فائدہ ہوا. ہمارے شیخ و مرشد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ شیخ کو بھی دیکھا کہ ماشاء اللہ تسلیم و رضا کے پیکر تھے، اللہ سے ہر حال میں راضی. کیسے کیسے کیس آتے ہیں خود ان کے اوپر، ان کے خاندان میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے دوستوں میں، ان کے احباب میں، ان کے مریدین میں، ان کی فیملیز میں، ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے صبر کا گھونٹ پی کر ہر حال میں راضی رہتے ہیں، اور مفتیان اکرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ شریعت اس وقت کیا کہہ رہی ہے ہم سے، اب تو ہو گئی نا فائرنگ. تو فرما رہے ہیں کہ منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی، اس کا غم رازدار مسرت ہوا. منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی، اس کا غم رازدار مسرت ہوا. جس پہ یہ اللہ کی تسلیم و رضا کی کیفیت منکشف ہو گئی، تو اس کا غم جو ہے اس کے اندر ایک بہت ساری خوشیاں چھپی ہوئی ہوں گی. بس یہ اللہ کی طرف سے غم آیا، صحابہ کرام کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے غم آئے، ان کے خاندان میں کتنے غم آئے، کتنی تکلیفیں دی گئیں, طلاقیں بھی ہوئیں اور کیسے کیسے غم آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر. بیشتی دیور میں لکھا ہوا ہے, منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی, منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی, اس کا غم رازدار مسرت ہوا. راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا, راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا, اس کا سر تاجدار محبت ہوا. ماشاءاللہ, اس کا سر تاجدار محبت ہوا. اس نے سر دے دیا کہ اللہ بس یہ آپ, میں آپ کی ہر حال میں راضی ہوں. اب میرا اس کا سر جو ہے تاجدار محبت ہو گیا, ایسے شخص کو محبت کا اعلیٰ مقام مل گیا. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوئی, بہت ہی آپ نے ہمت کی. تسلیم و رضا کی کیفیت پہ اشعار ہیں, پہلی دفعہ پڑھے جا رہے ہیں. منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی, منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی, اس کا غم رازدار مسرت ہوا. راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا, اس کا سر تاجدار محبت ہوا. راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا, اس کا سر تاجدار محبت ہوا. اس نے تسلیم و رضا کر لیا, اللہ تعالیٰ محبت کو اس کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. ہر ہفتے کچھ سنت بتائی جاتی ہے. نحمد و نصلی علی رسول کریم. قال اللہ تبارک و تعالی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجیے, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبوب, تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. حدیث میں آتا ہے, اس نے ایک سنت کو زندہ کیا, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. من احیا سنتی فقط احب بنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ بعض عادات اور فصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادات کیسی تھیں. فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. سبحان اللہ. ایک سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جائز کاموں کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے, ورنہ خاموش ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ, یہ سب ہم نے سنتیں اپنے اکابر میں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے تھے جب تک وہ نہ پھیر لیتا. اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اس کی طرف کر دیتے, اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے. سبحان اللہ. جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے. جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے, متکبروں کی طرح کن آنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے, پورا چہرہ مبارک گھما کے پھر دیکھا کرتے تھے. اور ماشاءاللہ مجھے بھی توفیق دے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ, مجھے اصلاح فرمائی دی کہ سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالو. پہلے کوشش کرو سلام میں پہل کرو, گھر میں جاؤ بھی تو سلام بچوں کو پہل کرو. نگاہ نیچی رکھتے تھے, غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے تھے. کالی کملی والے کی باتیں ہیں سب. برتاؤ میں سختی نہ فرماتے تھے, نرمی کو پسند فرماتے تھے. آپ انتہائی نرم مزاج میں حلیم, حلیم الطبع اور رحم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا, اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے, اور توازوں کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں. سب میں ملے جلے رہتے تھے, شان بنا کر نہیں رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے. تینوں بزرگوں میں دیکھا, چلتے چلتے کبھی مزاح بھی فرما لیتے ہیں ماشاءاللہ. اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی آواز آتی تھی, خوف خدا کی وجہ سے حالت ہوتی تھی. گھر والوں کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے, اس لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے, آہستہ سے جوتا پہنتے, آہستہ سے کباڑ کھولتے, آہستہ سے باہر چلے آتے. اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو, اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا بھی سنت ہے. پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا, بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں پر رحم کرنا, یہ بھی سنت ہے. کسی قوم کا آبرودار آدمی ہو عزت والا تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا. اپنی اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکال لیجیے, کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان سے ہنسنا بولنا, اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا, یہ بھی سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا. بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا, ہنسی کی باتیں کرنا بھی سنت ہے. اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا بھی سنت ہے. چہرے میں بشاشت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, پڑھنا تو بہت ہی آسان ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کیونکہ مجمع میں جب انسان بیان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بیان کے لیے آیا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ بس سب میرا اس پر عمل ہے. تو الحمدللہ یہ فقیر جو ہے عمل کی نیت سے پڑھتا ہے. کبھی یہ نام نہیں بھی ہوتا مگر کبھی یاد آ جاتی ہیں حدیث, یہ سب باتیں جو پڑھی ہوئی ہیں, تو کبھی عمل کی توفیق بھی ہوتی. انسان ہے, بہت ہی قیمتی کتاب یہ والی کتاب ہے. یہ بھی بڑی مبارک کتاب ہے جو حضرت میر صاحب کے زمانے میں بیت میر میں تقسیم ہوئی تھی. اس میں نشان بھی پڑ گئے, بڑی پرانی ہے, اس میں لکوڈ لگی ہوئی جگہ جگہ. ہمارے حضرت والا شیخ ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اپنے ہاتھوں سے عنایت فرمائی تھی. اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے, دنیا سے بے رغبتی. فرمانے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے مجھے دنیا سے بے رغبتی کے لیے تین جملے عطا فرمائے. ابھی ابھی میرے ایک دوست نے مجھے ایک شعر سنایا, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعاؤں سے ذرے کو آفتاب کر دیتے ہیں. اگر اللہ والوں کی بد دعا لگی ہو تو آفتاب کو ذرہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تین جملے عطا فرمائے. انشاءاللہ ان کو سننے سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. میں اس سے پہلے برکت کے لیے ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناحا بعوذۃ ما سقا کافرا منها شربۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مشکات شریف کی روایت ہے, دنیا کی حقیقت میں بھی لکھی, حضرت والا سے بارہا سنی بزرگوں سے, علماء سے. ترمذی شریف میں بھی, ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث شریف ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس لیے میرا ایک پرانا شعر آپ نے سنا ہوگا, یا کسی کو دنیا مل جائے اس کے لیے زیادہ للچاؤ مت. اگر کوئی شخص شاندار کپڑے پہنے مرسڈیز میں جا رہا ہو, اسے دیکھ کر منہ میں پانی نہ آ جائے. اپنی چٹائی پر, اپنے بوریوں پر تسبیح لے کر اگر ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو تو یہ نعمت دونوں جہان سے بڑھ کر ہے. اس پر حضرت والا فرما رہا ہے, میرا شعر ہے جو حضرت والا کے دوست ہیں وہ بڑے اچھے پڑھتے ہیں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرائے درد و غم تیرا, ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں, دونوں جہاں سے کم نہیں. یعنی میرے فقر کے اندر تاج قیصر ہی پوشیدہ ہے. یعنی اللہ والوں اپنا مقام حضرت والا بیان فرما رہے ہیں, مگر حضرت والا سے پوچھتے فرماتے ہیں میں اللہ والوں کا مقام بیان کر رہا ہوں کہ میرے دامن فقر میں تاج قیصر ہی پوشیدہ ہے. یعنی ایک اللہ کی محبت کے ذرے ہیں, اور ذرہ درد و غم تیرا, یعنی آخرت کا غم میرے دل میں ہے. دونوں جہان سے یہ شخص, یہ اس کی ویلیو زیادہ ہے جو آخرت کا غم لیے بیٹھا ہوا ہے. فرما رہے ہیں حضرت والا, خود ہی بتا رہے ہیں آگے, دیکھو میری کوئی مل یہ فیکٹری نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں کسی فیکٹری والے پر لالچ کی نظر نہیں ڈالتا. ساری دنیا کے بادشاہوں کو, چاند و سورج کو خاطر میں بھی نہیں لاتا. خدا مجھے اپنی یاد میں مس رکھتا ہے. اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی اگر عطا ہو جائے تو اس کی قیمت دونوں جہان سے زیادہ ہے. سورج و چاند کیا چیز ہے, اللہ کے بھیکاری ہیں. تو جس کے دل میں خود اللہ ہوگا اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. بھک منگوں پر رش کرتے ہو, بادشاہوں کے تخت و تاج پر لالچ کی نگاہ ڈالتے ہو, لہٰذا یہ دعا کرو. دیکھیں بھائی, آپ کے آنے سے مرغا چلا رہا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ دعا کرو کہ ہماری کوئی سانس اللہ کی ناراضگی میں نہ گزرے. اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے. کیا کیا آپ نے, وہ مرغا بول رہا ہے. کتنی پیاری بات ہے. ہماری کوئی سانس اللہ کی ناراضگی میں نہ گزرے, اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے. بندے کی جو سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو جائے اور خدا تعالیٰ اس سے خوش ہوں, تو ساری کائنات میں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ اس کے ساتھ رضا الہی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں. حضرت والا فرما رہا ہے, میرا شعر ایک یاد آیا, وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. ایٹ دیٹ پرٹیکولر سیکنڈ, جس وقت میں اللہ پہ فدا ہوا, اس پر جو ہے حضرت فرما رہے ہیں اس پر اختر فدا ہوا, اس لمحہ حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. جو اللہ پہ فدا ہوا اس حاصل حیات پر, یعنی اللہ والے فدا ہوئے کہ واہ شاباش اے مرید کہ تم نے تو بہت اچھا کام کیا, کہ اللہ پہ فدا ہو گئے تم. یعنی میں اپنی زندگی اس سانس پر عاشق ہوں جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان کی یاد میں لگ جائے, ورنہ باقی سب فانی ہیں. جس دن کفن لپیٹ کر قبر میں اتریں گے تب پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کیا 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 گیا. ہمارے ساتھ وہی لمحات ہوں گے جو اللہ کی یاد میں گزر جائیں. وہ ایسا باوفا مالک ہے کہ زمین کے اوپر جو ان کو یاد کرتا ہے تو زمین کے نیچے اللہ اس کا ساتھ دیتے ہیں, اسے تنہا اکیلے قبر میں نہیں ڈالتے. یہ بڑی پیاری بات ہے, جب انسان قبر میں چلے آتا ہے, ایک طرف سے قرآن آ جائے, ایک طرف نماز, ایک طرف سے روزہ, ایک طرف سے زکوٰۃ, ایک طرف سے نیکیاں, یہ سب آ جائیں گے. لکھا ہوا آگے, وہ اعمال صالحہ کا ایک خوبصورت شکل کی فرشتے کی شکل دے دیں گے اللہ, نیک اعمال کو ایک فرشتوں کی خوبصورت شکل آ جائے گی. پھر وہ اعمال صالحہ مردے سے کہیں گے گھبراؤ مت, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم سے باتیں کرو, لہٰذا آپ قبر میں تنہا نہیں پڑے رہو گے. بس اس بات کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ کسی مسلمان کو اپنی کسی ناراضگی کے اعمال میں مبتلا نہ ہونے دیں. اولیاء اللہ کو بس ایک ہی غم رہتا ہے, یعنی کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں ہم سے نفس کی اتباع میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو جائے, کہیں نفس کی شرارت اور سازش اور آمیزش اور آویزش اور ریزش اور سازش سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. واہ واہ کیا بیعت ہے حضرت والا کی. دوبارہ پڑھتا ہوں, یہ عجیب عجیب جملے حضرت والا کو رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ آسمان سے پلاتے تھے. فرمائیں کہیں ہم سے نفس کی اتباع میں, ظاہر سی بات ہے جو بھی غیر شرعی کام ہوتا ہے نفس کی اتباع میں انسان کرتا ہے, اس وقت اس کو کچھ ہوش نہیں رہتا, کہیں ہم سے نفس کی اتباع میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو جائے, کہیں نفس کی شرارت اور سازش اور آمیزش اور آویزش اور ریزش اور سازش سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے کہیں میرا نفس کسی حرام لذت کو نہ چرا لے, کیونکہ یہ بندہ بھی نمک حرام ہوتا ہے کہ اللہ کی روٹی اور رزق کھا کر اسی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. بتاؤ ایسا بندہ نمک حلال ہے یا نمک حرام ہے؟ بتاؤ بھائی, یہ نمک حرامی میں کوئی شک ہے اس کے؟ اس میں کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ کسی کو اس میں اختلاف ہو تو بتاؤ. اور حسینوں کا نمک چکھنا کیسا ہے, یہ نمک حرام ہے یا نہیں؟ تو یہ ڈبل نمک حرام ہو گیا ہے نہیں؟ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں, حسینوں پر نظر ڈالتے ہیں, ٹیڑیوں پر, بے پردہ عورتوں پر, یا عورتیں مردوں پر, دونوں کی, جو خواتین سن رہی ہیں ان کے لیے بھی جائز نہیں کسی نامحرم مردوں کو دیکھیں, نامحرم اور ویڈیوز دیکھیں, تصویریں دیکھیں, سیلفیاں بنائیں, ویڈیوز بنائیں. تو عورتیں مردوں پر جو نظر ڈالتی ہیں تو اس وقت دو نمک حرام جمع ہو جاتے ہیں, حسینوں کا نمک چکھنا بھی حرام, اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بندہ نمک حرام ہو جاتا ہے اور اس کی صحت کو بھی دھچکا لگتا ہے. میں سچ کہتا ہوں, اگر بد نظری کے صرف طبی نقصانات بتا دوں تو بہتوں کی تو ہمت ہی ٹوٹ جائے گی. توبہ توبہ, اس کے اتنے نقصانات ہیں. ایک نظر بد جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, حسینوں کو دیکھنا یہ نگاہوں کا ایکسیڈنٹ ہے. جب کار سے کار ٹکراتی ہے, اس کا تو مجھے ہی بڑا تجربہ ہے, جو کار رکھتے ہیں ان کو بھی ہوگا, اچانک انسان خود بچ رہا ہے دوسرے نے ٹھوک دیا. کہ جب کار سے کار ٹکراتی ہے, یعنی ایکسیڈنٹ اور تصادم ہو جاتا ہے, تو اس سے گاڑی میں ڈینٹ پڑ جاتا ہے. اس طرح بد نظری سے سارے اعصاب جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں ان پر ڈینٹ پڑ جاتے ہیں, دل کمزور ہو جاتا ہے, دماغ چکرانے لگتا ہے, بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے, دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. باقی میں نے کاٹ دیا, وہ لکھے ہوئے نقصانات. اس دل سے عبادت کی حلاوت چھین لی جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک, یہ بہت, اللہ نے ایک انسان کا دل بنایا, اس میں اللہ نے عبادت کی لذتیں بھی رکھی ہیں. نہیں نہیں صحیح ہے, مرغے کے پاس مت جانا, مرغی کے پاس بھی نہیں جانا. یہ عجیب بات ہے کہ بد نظری سے ایمان کی حلاوت چھین لی جاتی ہے, اب اس کو لذت نہیں آتی. مگر ہاں توبہ کر لے, اللہ سے غصے سے بھی یہ ہوتا ہے. حضرت میر صاحب فرمایا تھا کہ 10 کلو کا غصہ آیا, رحمت اللہ علیہ سامنے بیٹھا ہوا تھا, اور 10 کلو کا غصہ پی گئے, اسی وقت وہ سارا کا سارا نور بن جاتا, اور نافذ کر دیا تو غصہ ایمان کو کڑوا کر دیتا ہے. ایک چالیس کلو کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, شہد ہے سمجھے, اس میں تھوڑا سا ایک ایلوا ڈال دیا جائے, اس کی بدبو دور تک جاتی ہے, تھوڑا سا بھی ڈال دیں تو پورا شہد کڑوا ہو جائے گا چالیس کلو کا. دیکھیں اس کو, دیکھتے رہیے گا. اسی طرح بد نظری سے عبادت کی حلاوت چھین لی جاتی ہے. اللہ نے حدیث قدسی میں نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے. یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے, یہ مت سوچے کہ میں مدرسے جاتی ہوں, میں معظم ٹیرس جاتی ہوں, میں عورتوں کے بیان میں جاتی ہوں تو لڑکوں کو دیکھتے چلے آؤں, یا جب بیان ختم ہوا تو باہر لوگ دیکھنے اپنے اپنے شوہر آئے ہیں سب کے, تو ادھر ادھر سب کے شوہروں کو دیکھ رہی ہیں, یا ہم لوگ عورتوں کو لینے جاتے ہیں سختی سے, جب عورتوں کو لینے جائیں اپنی عورتوں کو تو سختی سے اپنی نظر جھکا کے کھڑے رہیں, عورت آپ کو خود دیکھ لے گی, اندازہ ہوتا ہے بھی میرا شوہر یہاں کھڑا ہے, بتا دیا جائے میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں, نظر جھکا کے کھڑا رہے. برقعے والیوں کو بھی مت دیکھیں, برقعے پہ بھی نظر مت ڈالیں. تو جو نظر نہیں بچائے گا کیا اس سے حلاوت ایمانی نہیں چھینی جائے گی؟ جس عمل پر ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے اس کے خلاف کرنے پر ایمان کی مٹھاس نہیں چھینی جائے گی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جس کا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے, جس کو بد نظری کی عادت ہو, یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے, اور ہمارے شیخ بھی روزانہ عصر کے بعد ماشاءاللہ حکیم الامت تھانوی کے ملفوظات سنا رہے ہیں. کل یہ فقیر بیٹھا ہوا تو بڑا فائدہ ہوا, اس نے کمالات کا ذکر آیا تو حضرت نے فرمایا یہ کمال جو بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں آ رہی, یہ دوسرے کمالات کا ذکر ہے. تو جس کا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے, جس کو بد نظری کی عادت ہو تو بد نظری کرنے کے بعد نماز یا تلاوت کرنے میں مزہ ہی نہیں آئے گا اس کو, کیونکہ دل کا ستیاناس ہو جاتا ہے, آدمی اس کو معمولی بات سمجھتا ہے, حالانکہ آنکھوں کا زنا ہے, اس سے اعصاب کو زبردست نقصان پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ تقویٰ سے رہیں گے اور نظر کو سارے عالم سے بند رکھیں گے تو دل کی بہار لوٹ آئے گی. سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی. خاص کر گلشن اقبال میں رہنے والوں, حضرت فرما رہے ہیں, اور ہم لوگ کہیں گے بھائی خاص کر سنبلو سوسائٹی میں اور جوہر میں رہنے والوں, دل کے گلشن میں بہار جب آتی ہے جب انسان گناہوں سے بچتا ہے. وہ تبسم جو حسینوں کو دیکھ کر ہوتا ہے, اس تبسم کے زیر لب ہزاروں غم اور علم اور خدا کا غضب چھپا ہوتا ہے. اصل میں ذوق سلیم نہیں ہے, ورنہ گناہوں کی وجہ سے دل کے اضطراب اور پریشانی کا عالم اس سے پوچھو جس کے دل کو اللہ نے ذرا بھی قلب سلیم دیا ہے. جیسے اگر سفید کپڑے پر روشنائی لگ جائے, جو میرے بھی لگی ہوئی ہے ابھی, وہ چھٹی نہیں رہی ہے, لگ گئی وہ, تو واضح طور سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی. لیکن اگر موٹر گراج میں کام کرنے والے کپڑے پر موبائل آئل لگ جائے, اس کو کیا پتہ چلے گا, جس پر پہلے ہی سے سینکڑوں داغ دھبے پڑے ہوئے ہیں. مکینک کے کپڑوں پر کتنے دھبے ہوتے ہیں, اور سفید پہ لگ جائے تو کتنا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ سفید جوڑے پہ کالا دھبا لگا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے. اب میں آپ کو تین جملے سنانے والا ہوں, ان کو سن کر انشاءاللہ دنیا کی محبت قلب سے بھاگ جائے گی. بشرط یہ کہ بار بار اس کا مراقبہ کیا جائے, کیونکہ دل میں اللہ کب آتا ہے؟ غیر کی یاد جب بھلائی ہے تب تیری یاد دل میں چھائی ہے. غیر کی یاد جب بھلائی ہے تب تیری یاد دل پہ چھائی ہے. کلمہ طیبہ میں لا الہ پہلے, یعنی پہلے باطل خداؤں سے توبہ کرو, کیونکہ یہ کچھ کام نہیں آئیں گے. واللہ کہتا ہوں یہ کسی درجے میں مفید نہیں ہے. جس وقت پیشاب بند ہوگا, اللہ نہ کہے ایسا ہو کہ ہمارے خاندان میں ایک صاحب کا ہو گیا تھا, ہسپتال میں خود تھا, تو اتنا چیخ رہے تھے, نرس کو بلاؤ جلدی, پیشاب نہیں آ رہا. جس وقت پیشاب بند ہوگا, گردے بیکار ہوں گے, اللہ نہ کرے بلڈ کینسر پیدا ہوگا, خدا نہ کرے اللہ ہم کو کسی عذاب میں مبتلا فرمائے, ورنہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون معشوق کام آتا ہے. جب ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں تب ہائے ہائے کرتے ہیں کہ مولویوں کو بلاؤ, بزرگوں کو بلاؤ, ان سے دعا لو. جب اللہ عافیت سے صحت دیتا ہے تو پھر بدماشیاں سوچ جاتی ہیں. آخر کب تک بے حیائی اور نافرمانی کی زندگی گزارتے رہو گے؟ اس لیے کہتا ہوں ہم لوگ اپنی حالت پر رحم کریں. کتنے نوجوان مشورہ کرتے ہیں, بھائی میں نے ان سے کہا کہ بے حیائی تو کرنی نہیں چاہیے, کیا دیکھ کے کیا مل گیا, گندی فلمیں دیکھ کے. یہ ہمارا کام تھوڑی ہے, یہودی اپنی جنت بنائی کوشش کریں گے گندی گندی تصویریں دیکھیں گے, ہم کیوں دیکھیں بے حیائی کے کام؟ سری طور پہ کھلے عام شیخ کچھ نہیں کر سکتا اس میں. اب آپ نے دیکھ لیے, سچی توبہ کرو, روزے رکھو, اللہ سے معافی مانگو اور اللہ والوں کے پاس آؤ, تاکہ احساس ہو, حیا سے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. میری بات تو ہے نہیں, مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مگر آپ نے بے حیائی کر ڈالی. آپ کی نہیں بات کر رہا, جس نے بھی کی. دیکھو بھائی, ہم لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں یا پریشان؟ خوشی کا خالق کون ہے اور خوش رکھنے کا اختیار کس کو ہے؟ تو ایسے قدرت والے مالک کو ناراض کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو آسمان والے کو خوش رکھتا ہے وہ زمین پر خوش رہتا ہے, اور جو آسمان والے کو ناراض کر کے چوری چھپے حرام لذت دل میں درآمد کرتا ہے وہ اللہ اس کے چہرے پر لعنتیں برستی ہیں، اس کے قلب میں ہزاروں غم اور پریشانیاں رہتی ہیں، وہ دیکھنے سے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ آج تک میں نے غیر اللہ سے دل لگانے والے کسی شخص کو چین سے نہیں دیکھا، لیکن افسوس ہے یہ ظالم نفس اتنا احمق ہے، یہ ظالم نفس اتنا مردہ ہے، اتنا گدا ہے کہ بارہا آزما چکا ہے کہ گناہوں سے عذاب الہی میں مبتلا ہوں، مگر پھر بھی گناہوں سے اگر نکلنا بھی چاہتا ہے تو نکل نہیں پاتا۔ آخر یہ نفس گناہوں کے دلدل سے کیسے نکلے گا؟ جو دل دلدل میں ہیں وہ دل جب کسی اللہ والے کے دل سے پیوستہ، وابستہ، سربستہ، آشفتہ ہو جائیں گے تب وہ بھی اللہ والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر اس کے لیے ہمت کرنا پڑے گا، اس کے لیے ارادہ اور نیت بھی ہو، کیونکہ اگر ہمت اور ارادہ نہیں کرے گا نا تو خانقاہوں میں بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے حضرت والا کھل کے بتاتے تھے کہ بھائی خانقاہ آ گئے تو اصلاح ہو جائے گی، ہمت ہی ارادہ ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، شیخ سے تعلق ہی مضبوط نہیں ہے۔ جب تعلق مضبوط ہوگا تو اس کی ہمتیں اس کے ارادے بھی ہمارے اندر ٹرانسفر ہوں گے، اور مضبوط نہیں ہے، ڈھیلا ڈھالا تعلق ہے۔ تو گناہوں کے اس دلدل سے نکلنے کے لیے ارادہ شرط ہے، اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں محض عدم قصد نظر کافی نہیں، بلکہ یہ ارادہ کرو کہ ہمیں کسی نامحرم کو دیکھنا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی خالی و ذہن موٹر پر چلا جا رہا ہے، یہ میرے لیے بات ہے، خالی و ذہن ہے اور گاڑی چلا رہا ہے تو یقیناً بد نظری میں مبتلا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں نظر پڑ ہی جائے گی۔ اگر جلدی سے ہٹا بھی لے گا پھر بھی یہ نفس کچھ نہ کچھ حرام لذت تو چرا ہی لے گا، اس لیے قصد عدم نظر کرو، یعنی ارادہ کرو کہ ہم نے غیر اللہ پر نظر ڈالی ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں صاحب معاف کیجیے گا، میرا آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایکچولی ایسی بے خیالی میں آپ کو ٹھوکر لگ گئی۔ تو قصد عدم ایزا ہونا چاہیے، یعنی ارادہ کرو، ارادہ کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا بھی ارادہ کرو، اپنے نفس کو آزاد سانڈ کی طرح مت چھوڑ دو۔ جب آدمی کار پر چلتا ہے تو کتنا خیال کرتا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، بس سمجھ لو ہمارے نفس کی کار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے۔ تو اس وقت مجھے آپ لوگوں کو دل سے دنیا کو نکالنے کے لیے تین جملے سنانے ہیں، کیونکہ جس کا دل دنیا میں پھنس گیا ساری دنیا کے مرشدین اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ مشکات کی شرح مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ پر لکھا ہے، من احب الدنیا لا یہدیہ جمیع المرشدین، جس کا دل دنیا میں پھنس گیا اس کو ساری دنیا کے مرشد مل کر بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس لیے کراچی والے ذرا ہوشیار رہے، یہ نہیں کہ پیسے کمانے میں پاگل ہو گئے اور بالکل ہی پاگل ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں نماز میں قضا ہو رہی ہے، شیخ کی مجلس میں بھی نہیں آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کن چکروں میں پڑ گئے۔ ومن ترکہا لا یفسدہ جمیع المفسدین، اور جس نے دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا ساری دنیا کے گمراہ کرنے والے مل کر بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، دونوں جگہ ہیں۔ اب تین جملے بہت غور سے سنیے گا، یہ آسمانی مضمون ہے۔ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا۔ یہ جملے ہم کو بتائیں گے کہ ہم یہاں اس زمین سے نہیں نکلے ہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں۔ یہ مضامین جو عطا ہوتے ہیں یہ بھی بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ کھیلنے دو، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ شعر کسی کا بھی ہو، سب اسلام کا گم شدہ سرمایہ ہے۔ یہ تو جملے پھر بھی یاد کر لیجئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دیں، بلکہ کشتی کو پانی کے اوپر رکھیے، کیونکہ اگر کشتی میں پانی گھسے گا تو خیریت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کشتی میں پانی گھسا ہوا ہے یا نہیں؟ جب کشتی میں پانی گھستا ہے تو ملا جلدی سے ڈبے بھر بھر کر اسے نکالنے کا حکم دیتا ہے۔ تو دل میں دنیا گھسنے کی کچھ علامات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کا اہتمام نہ ہو، جماعت کے وقت بیٹھا باتیں کر رہا ہے، یہ فکر ہی نہیں کہ بھائی نماز میں کتنی دیر باقی ہے، فجر میں کب اٹھنا چاہیے، الارم لگانا چاہیے، نمازیں کتنے بجے ہیں، مغرب کی نماز پیچھے ہوتی جا رہی ہے، فجر کی بڑھتے جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کچھ۔ یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں زنگ لگا ہوا ہے، اسے خوف خدا نہیں رہا، اللہ کے منادی نے آواز دے دی کہ بھائی اے میرے غلاموں، وضو کر کے تیار ہو جاؤ، جلدی سے میرے دربار میں آ جاؤ، تمہارا مولا تمہیں یاد فرما رہا ہے۔ اس ظالم کو مولا یاد فرما رہا ہے مگر یہ غلاموں میں لگا ہوا ہے۔ لیکن دین کے کام مستثنا ہیں، مثلا اگر کوئی شخص مسئلہ بتا رہا ہے یا کسی دینی کام میں مشغول ہے، ضروری دینی کام میں، لیکن ضروری کا لفظ یاد رکھنا۔ نمبر دو، نافرمانی کے وقت میں نفس کے تقاضوں پر عمل کر لیتا ہے، نفس کے تقاضوں کو کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، یہ بھی دلیل ہے کہ اس کا قلب سقیم ہے، سلیم نہیں ہے۔ جیسے اذان کا وقت ہے اور دینی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس وقت جو ہے مسئلہ بیان کر سکتے ہیں, ورنہ دنیا کی باتیں اس وقت نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا ہم کو حسینوں سے نظر بچانے کی طاقت ہی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اگر کسی حسین کا ابا ایس پی اور پستول لگائے کھڑا ہو, کہے کہ جو میرے بیٹے یا بیٹی کو دیکھے گا اسے گولی مار دوں گا, بتاؤ اس کے بیٹے یا بیٹی کو دیکھو گے؟ وہاں کہاں سے خوف آ جائے گا؟ کیا بات ہے کہ مخلوق کا خوف ہے اور خالق سے بے خوف ہو. معلوم ہے قلب سقیم اور خستہ ہے, گناہوں سے دل کے ریشے ریشے ہل چکے ہیں, دل فرسودہ ہو چکا ہے, دل نکما ہو گیا, ناکارہ ہو گیا, آوارہ ہو گیا. مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دے اور کہے کہ اے اللہ ہم مر جائیں گے پر آپ کو ناراض نہیں کریں گے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. اگر گناہوں سے بچنے میں جان بھی نکل جائے تو جان دے دو. اللہ نے ہمیں جان دینے کے لیے پیدا کیا ہے, ہم کو مرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہمارے لیے مر جاؤ. ایک شاعر نے صحابہ کی شہادت کا نقشہ کھینچ کر اس کے نیچے یہ شعر لکھوا دیا کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. مومن کی شان یہی ہے, انشاءاللہ جس دن ارادہ کر لوگے تو جان تو نہیں جائے گی مگر آپ کا ایمان بھی نہیں جائے گا, ایمان بھی رہے گا اور جان بھی رہے گی, بلکہ جان میں 100 جانیں آ جائیں گی. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں غم اٹھاتا ہے اس کی جان میں اللہ تعالیٰ بے شمار جانیں عطا فرما دیتے ہیں. کشتگانِ خنجرِ تسلیم را, ہر زماں از غیب جانے دی گرس. ایک مجلس ہوئی تھی اس میں آپ نہیں تھے, کل پرسوں ترسوں کسی وقت, اس میں حضرت نے اس فقیر کے بارے میں کافی باتیں فرمائی تھیں, آپ سن رہے تھے؟ معراج کی, جمعے کی عشاء تھی شاید یا ہفتے کی عشاء, پتہ نہیں, اور کل عصر میں بھی کچھ تھوڑا بہت فرمایا تھا. بہرحال بزرگوں کی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ حضرت نے فرمایا ان کمال سے اللہ تعالیٰ خوب کام لے رہے ہیں, یہ بات فرمائی تھی اللہ تعالیٰ. بہرحال تو فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانے والوں کو ہر وقت عالم غیب سے ہر سانس ایک نئی جان عطا ہوتی ہے. یہ جان کسی دنیا دار کو حاصل نہیں ہے, یہ زبردست بات ہے. کتنے پیسے کما رہے ہیں سب کچھ مگر یہ جان حاصل نہیں ہے. وہ کتنے ہی مرغے کھا لے, کباب اڑا لے, انڈے کھا لے, پیزا, برگر, سیون اپ, پتہ نہیں کیا کیا زندگی بھر کی نعمتیں آ گئی ہیں آج کل تو اللہ اللہ. بس لوگ کھانے پینے میں بھی لگ گئے ہیں کراچی والے کچھ لوگ, ہر بس فوڈ پانڈا, زیادہ کھائے گا پاگل ہو جائے گا, عجیب طبیعت ہو جائے گی اس کی. بازار کا زیادہ کھانا نہیں چاہیے, ہر وہ فری کے پیسے مل رہے ہیں بس جلدی جلدی سستے. ایک صاحب نے پتہ نہیں کتنے, حیدرآباد میں کوئی اسکیم آئی تھی پتہ نہیں اتنے سستے روپے میں 30 پیزا آ گئے اس کے پاس, کوئی اسکیم ایسی نکالی تھی, اب وہ سب کو بانٹتا پھر رہا تھا. میں کہا کیا 30 پیزا تمہارے پیٹ میں آ جائیں گے؟ پہلے مفتی صاحب سے پوچھو جائز بھی ہے کہ نہیں. فرمایا کتنے ہی مرغے کھا لے, کباب اڑا لے, انڈے کھا لے, سوپ پی لے, مگر یہ جان جو اللہ کے رستے میں غم اٹھانے سے عطا ہوتی ہے یہ زمین سے نہیں ملتی. مرغیوں کے سوپ کا تعلق تو زمین سے ہے مگر عالم غیب سے جو جان عطا ہوتی ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. دونوں عالم کو کرتا ہے قرباں, لذت قرب جس نے پائی ہے. دونوں عالم کو کرتا ہے قرباں, لذت قرب جس نے پائی ہے. اللہ کے قرب کی لذت جس نے پائی ہے وہ دونوں عالم کو اللہ پر فدا قربان کرتا ہے. یہی اولیاء صدیقین کا مقام ہے. اولیاء اللہ کا سب سے اونچا طبقہ اولیاء صدیقین ہے, اور اولیاء صدیقین کی تعریف ہے الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ تعالی شانہ, جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک جہان کی کیا حقیقت ہے, دونوں جہان دے دے, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, یہ گرام میں تم سے کیا لی جائے گی. اس مہنگی والی شراب کو نالائق لوگ نہیں پی سکتے, اپنی محبت کی مہنگی والی شراب اللہ گدھوں کو نہیں پلاتا. کیسے حضرت ڈٹے ہوئے بولتے تھے, اللہ کی محبت کی مہنگی والی شراب اولیاء اللہ پیتے ہیں. میرا شعر ہے حضرت والا فرمایا شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے پینے کو دوستوں سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے, اللہ والے آسمان والی پیتے ہیں اور کافر زمین والی پیتا ہے. اس کو پی کر بھی وہ لیٹرین میں جاتا ہے کیونکہ شراب پینے کے بعد پیشاب لگتا ہے اور اللہ کا نام لینے کے بعد انوار پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ شعر لکھا ہوا ہے, شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے, یعنی سر پہ تاج تو ہے مگر سر میں درد بھی ہو رہا ہے, اور اہل صفا کے سینوں میں, اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. بہرحال یہ 3 جملے آپ لوگ پھر یاد کر لیجئے, پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی, یہ اللہ کی عطا ہے. چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. کتنی دفعہ حضرت والا نے شعر پڑھا ہے. اس سے آپ کو ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں, آخری عمر میں میرے شیخ کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, اور حضرت چارپائی سے لگ گئے تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کا پیشاب پخانہ میں ہی صاف کرتا تھا, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاف کرتے تھے. حضرت کے انتقال کے بعد میں نے حضرت کی قبر پر حاضری دے کر کہا, اے اللہ میں نے آپ کے اس بندے کا پخانہ دھویا ہے, آپ کے لیے ان کا بھنگی بنا رہا, آپ اس کی برکت سے میرے قلب کی گندگی دور کر دیجیے. اور حضرت کی آخری عمر میں جب میں نے دیکھا کہ اب چل چلاؤ والا معاملہ ہے, حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں, لہٰذا ان سے کچھ لے لینا چاہیے, تو میں نے حضرت سے دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. تو حضرت نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اب حضرت نے اللہ سے کیا مانگا مجھے بتایا بھی نہیں, مگر آج میں ان کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں. چاند تارے میرے قدموں میں مچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, ورنہ میری کیا حقیقت ہے. حضرت فرما رہے ہیں میں خاک ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں, ریت پر آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں تو ریت چمکنے لگتی ہے, یہ آفتاب کی شعا کا کرم ہے ورنہ یہ اختر خاک ہے. جزاک اللہ. تو یہ تینوں جملے نوٹ کر لیجئے, جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا, ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. دیکھو بھائی دنیا میں کتنے ہی بنگلے بنا لو لیکن مرنے کے بعد کوئی لوٹ کر نہیں دیکھنے آئے گا کہ دیکھیں بھائی وہ قالین کہاں گئی, وہ موبائل آئل کہاں گیا, وہ فانوس کدھر گئے. اس لیے عرض کرتا ہوں آخرت کی کمائی کما لو, ایک ایک لمحے کی قدر کر لو, کیونکہ مرتے وقت اگر کوئی پوری سلطنت موت کے فرشتے کو دے دے کہ ہم کو صرف ایک بار استغفر اللہ کہنے دو تو استغفر اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اس لیے کہتا ہوں اپنے وقت کو فضولیات میں مت ضائع کرو. اب جو ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, جو یوٹیوب پہ خبریں دیکھ رہے ہیں, جو فضول وقت میں دیکھ رہے ہیں تو وقت ضائع کر رہے ہیں, اور حضرت والا کی بات پر عمل تھوڑی کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری بات بھی وہی ہے جو حضرت والا کی تقریر ہے, اس فقیر کی بھی وہی بات ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. جاب کی بات الگ ہے, کام کی بات الگ ہے, کاروبار کی الگ ہے, میں اس کے علاوہ گھر میں فارغ ہیں فضول میں وقت ضائع کر رہا ہوں. درد بھرے دل سے اللہ کا نام لیتے رہو, کیونکہ لیکن اتنا زیادہ ذکر بھی نہ کر لو کہ دماغ گرم ہو جائے اور نیند کم ہو جائے. آج کل میرے پاس بہت سے ایسے مریض آ رہے ہیں کہ زیادہ وظیفے پڑھ لیے نیند کم ہو گئی. ہم لوگ ابھی سفر ہوا حیدرآباد کا, تو ایک صاحب دور سے آئے ہوئے تھے, تو بتا رہے مجھے پتہ بھی نہیں, ابھی پتہ چلا. انا للہ وانا الیہ راجعون, جب روشنی چلی ہے تو یہ پڑھ لینا چاہیے. تو بتایا تھے ہر تھوڑی دیر رات کو نیند سے اٹھتے تھے خانقاہ اختیاریہ میں, پھر بعد میں میں نے کہا اسی وقت بتانا چاہیے تھا آپ کو, نئے آدمی تھے تو خانقاہ اٹھ کے اللہ 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 سو گئے. میرے کو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا, نیا شخص تھا بیچارہ. تو زیادہ وظیفے پڑھنے سے نیند کم ہو گئی ان صاحب کی, اس لیے وظیفہ معتدل رہے, بس گناہ سے زیادہ بچے, زہر نہ کھائے, چاہے زیادہ سوپ بھی نہ پیئے, سوکھی روٹی سے بھی لال ہو جائے گا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, بھولو پہلوان 24,000 دفعہ اللہ اللہ کر کے جہاں پہنچتا ہے, ایک کمزور شخص 500 دفعہ ذکر کر کے اسی مقام تک پہنچ جاتا ہے. اب کسی کمزور آدمی کو اس کے شیخ نے کہا بھی تمہاری صحت اچھی نہیں ہے, تم زیادہ ذکر مت کرو ورنہ دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی, تو وہ 500 دفعہ ذکر کرنے سے وہیں پہنچ جائے گا جہاں 24,000 دفعہ بھولو پہلوان پہنچے گا. کمزوروں کی ایک آہ بھی بہت ہے, یہ آہ بہت بڑی عجیب چیز ہے. آہ پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا, میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. یہ واز 1991 کا ہے. اس وقت حضرت والا 5 تسبیحات بتاتے تھے, یعنی 500 دفعہ. بعد میں امت کے ذوق کی وجہ سے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی, ایک تسبیح اللہ, ایک استغفار, ایک درود شریف کی مقرر فرما دی. حضرت کی بے شمار متعلقین اسی پر عمل کرتے ہیں, نیچے سیس لگایا ہوا ہے. پہلے 500 بتاتے تھے, جب اس فقیر نے تعلق جوڑا تھا اس وقت 300 بتایا تھا مجھے, پھر 100 کر دیا فوراً کچھ دنوں بعد. اب میں ایک ملفوظ بھی سنا دوں. مفتی محمد حسن امرستی رحمت اللہ جب حکیم الامت سے بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا مجھے بیعت ہونے کی مجھ سے بیعت ہونے کی 4 شرطیں ہیں. نمبر 1, اصلاحی 40 خط لکھیے. یہ بڑی بات تھی اتنے بڑے عالم ہو کے. نمبر 2, آپ نے دورہ حدیث غیر مقلدین سے پڑھا ہے, دوبارہ جا کر دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث پڑھیں. یہ توفی دے دیں, توفی نہیں پانی پلا دیں توفی. نمبر 3, تجوید و قراءت سیکھیے, کیونکہ بچپن میں غلط پڑھ لیا تھا تو اپنے قرآن پاک کے حروف کو صحیح کریں. اس قاری کی سند بھی لے کر آئیے. نمبر 4, اپنی بیوی کی بھی سند لائیے کہ ملا مجھے اچھی طرح رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. مفتی محمد حسن امرستی رحمت اللہ دیوبند جا کر سال بھر دورہ حدیث پڑھا, وہاں سے سند لے کر آئے. ایک شرط پوری ہوئی. نمبر 2, اپنے ہی شاگرد سے قرآن پڑھا, جس کو بخاری شریف کا دورہ پڑھایا تھا اسی سے قرآن پڑھا, کیونکہ وہ قاری تھا. لہذا جزاک اللہ. اس سے پڑھ کر اس سے سند لکھوائی کہ ان کو سند لکھتا ہوں کہ ان کے حروف صحیح ہیں. نمبر تین, حضرت کو 40 اصلاحی خطوط لکھے ماشاء اللہ. اور نمبر چار, بیوی صاحبہ سے بھی سند لے آئے, ان سے بھی سرٹیفکیٹ لانا پڑا. اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا, اور حضرت کو یہ لکھ دو کہ میں آپ کو آرام سے رکھتا ہوں. غرض, چار شرطیں پوری کر کے تھانہ بھون حاضر ہوئے تو کچھ ایسے حالات پیش آ گئے کہ بیٹا بیمار ہو گیا, بہو بیمار ہو گئی, بیٹی بیمار ہو گئی, تو حکیم امت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فرمایا کہ سن لیجئے کہ مفتی صاحب, جب مومن میں لکھا کہ گھر کے لوگ بہت بیمار اور سخت پریشان ہیں, حضرت کا ایک جملہ سن لیجئے. فرمایا, مفتی صاحب, جب مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے تو پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جو ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے, اسی میں مومن کا فائدہ ہے. تدبیر کرے, دعا کرے, اپنی جگہ پر رہے, لیکن مرضی حق پر راضی رہنا چاہیے. مرض کے معنی یہ نہیں کہ نہ دوا لائے, نہ تدبیر کرے, نہ بزرگوں سے دعا کرائے. خود بھی دعا کریں, بزرگوں سے بھی, اللہ والوں سے بھی دعا کروائے, اور سنت سمجھ کر دوا بھی کریں, لیکن اسباب پر بھروسہ مت کریں. توکل اس کا نام نہیں ہے. ایک صاحب بھی پرسوں ترسوں کی بات ہے, بےچارے حیدرآباد کے ہیں, کیونکہ نوجوان ہیں, کچھ دین کا کچھ پتہ نہیں بےچاروں کو, تو باہر گھر کے بڑی گاڑی کھڑی کی اور بغیر لاک کے کھڑی کر دی. حضرت نے بھی مجھے نصیحت فرمائی تھی, میں نے بھی کوتاہی کی تھی. حضرت کے گھر کے سامنے میں نے گاڑی کھڑی کی تھی, شیشہ کھولا چھوڑ دیا. پھر میں کیوں کھول کر آیا, یہ کس کی گاڑی ہے؟ اسٹارٹ چھوڑ دی اور شیشہ کھلا ہوا ہے, پہلے گاڑی بند کر کے آؤ پھر میرے پاس آؤ, جبکہ ہم یہ اینک چھوڑنے آئے, پہنچانے آئے تھے حضرت. اس وقت سے میری اصلاح ہوئی. تو ان صاحب نے ہی کیا, اپنے گھر کے اندر گئے, بائک باہر چھوڑ دی. اب جب آئے تو بائک کوئی چوری کر کے لے گیا حیدرآباد میں. تو یہ تھوڑی توکل ہے کہ آپ نے لاک ہی نہیں لگایا. تو توکل اس کا نام نہیں ہے کہ دکان چھوڑ کر سب نکل جاؤ. توکل اس کا نام ہے کہ ایک صحابی نے اونٹ کو رسی سے نہیں باندھا اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے توکل کر لیا, اللہ کی پاسبانی نگہبانی پر میں نے اونٹ چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا, اے شخص, تیرا توکل غیر شرعی ہے, اللہ کو یہ توکل پسند نہیں ہے. اونٹ رسی سے باندھ مگر رسی پر بھروسہ مت کر. جاؤ دیکھ لو, مرغی دیکھ لو نا جا کے, بھائی کہاں ہے اس کا. بھروسہ رب پر کرو. تو شرعی توکل کی تعریف یہ ہے کہ ترکیب الاسباب دون الاعتماد والاعتماد علی اللہ, اسباب کو اختیار کرے اور اسباب پر بھروسہ نہ کرے, بھروسہ اللہ پر کرے, اس کا نام توکل ہے. پھر اس میں کچھ ملفوظات لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ پڑھ لیتا ہوں. کتنے بج گئے؟ تین بج گئے. ہاں بس ختم کرتے ہیں. خدا کے رستے کا کانٹا ساری دنیا کے پھولوں سے بہتر ہے, خدا کے راستے کا غم ساری دنیا کی خوشیوں سے بہتر ہے. میں اس سے زیادہ کیا تعریف کر سکتا ہوں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, ہم سب کے مردہ دلوں کو زندہ کر دے. اب ایک جملہ سن لیجئے. جب کسی شیخ سے تعلق قائم ہو, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی سے چپٹا رہتا ہے, دو سال تک دودھ پیتا رہتا ہے, اس کے بعد پھر چلنے لگتا ہے, پھر بھی ماں کے لقموں کا محتاج رہتا ہے. ماں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے کیونکہ اسے کھانے کا سلیقہ نہیں ہوتا. تو جن لوگوں نے شیخ سے نیا نیا تعلق قائم کیا ہے, ان کو اپنے مرشد کے پاس زیادہ رہنا چاہیے. یا اسی طرح جو نفس کے غلام ہوں, بار بار نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو رہے ہوں, ان کو بھی صحبت مرشد میں زیادہ آنا چاہیے, کیونکہ اس وہاں سے ہمت ملے گی. اصل بات ہے, پتہ سب کچھ ہے, ہمت لینے کے لیے شیخ کے پاس آنا پڑے گا. اگر مرشد دور ہو تو جس سے مناسبت ہو اس کے پاس بیٹھ جاؤ, لیکن اس سے دور مت رہو. اس لیے خاص نصیحت کر دوں کہ جو لوگ اپنے شیخ سے دور ہو گئے وہ روحانی طور سے کمزور ہو گئے, ان کا ایمان بھی کمزور ہو گیا, نمازیں بھی چھوٹنے لگیں, جماعتیں بھی چھوٹنے لگیں. شیخ سے اصلاح کے لیے تعلق قائم کیا تھا مگر شیخ کے پاس رہنا کم نصیب ہوا. اس لیے میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ نے اختر کے بارے میں فرمایا تھا کہ اختر میرے ساتھ دن رات اس طرح چپکا ہوا رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر میں اللہ کا شکر گزار رہتا ہوں. دین کے دو شعبے ہیں, ایک زیادہ ضروری ہے اور ایک اس سے کم ضروری ہے. دیکھیے حضرت نے اس میں نام بھی نہیں لیا شعبوں کا. بعض دفعہ شیطان کم ضروری شعبے میں لگا دیتا ہے, یہ سن رہے ہیں اس میں چل رہا ہے, زیادہ ضروری سے محروم کر دیتا ہے. جیسے کسی کی ماں بیمار ہو اور بیٹا نفل نماز میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے, حالانکہ اس وقت اللہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ اپنی ماں کے لیے دوا لائے, بیوی بیمار ہے, اس کے وظیفے چل رہے ہیں. اس وقت سب نفلی کام چھوڑ دو, جا کر دوا لاؤ. اس کو خالی اپنی بیوی مت سمجھو, یہ اللہ کی بندی بھی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے, یہ مت سمجھے بس بیوی ہے میری ساتھ رہ رہی ہے. ارے اللہ کی بندی نہ لائی, تیری بیوی بیٹی ہوتی تو پھر کیسے کرتے اس کے ساتھ. یہ دیکھو کہ اللہ کو اپنی بندیوں سے کتنی محبت ہے. اس طرح اگر کوئی ذلحجہ کو کعبہ سے چپکا رہے گا, حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی عرفات کے میدان میں جاؤں, میں کعبے سے چپکا ہوا ہے تو اس کا حج تھوڑی ہوگا. تو اگر شیخ نصیحت کر رہا ہے یا دین کی کوئی بات سنا رہا ہے اس وقت نفلیں بھی مت پڑھو. حضرت ثانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اس وقت نفلیں چھوڑ دو, کیونکہ شیخ کے پاس بیٹھنے سے وہ ایمان و یقین ملے گا کہ تمہاری دو رکعت ایک لاکھ رکعت کے برابر ہو جائیں گی. رمضان کے دن تہجد کا وقت تھا, میری کچھ باتیں چل رہی تھیں, لیکن صاحب جو جوش میں آئے اٹھ کے چلے گئے. میں نے کہا شاید واش روم گئے ہوں گے, پتہ چلا وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے بھی مجھے بھی مستی سوئی, میں نے کہا دیکھوں تو صحیح مرید کہاں گیا ہے, کیونکہ بڑا عاشق بنتا تھا. تو جب دیکھا تو خانقاہ اختیاری حیدرآباد میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم بڑی ہنسی رہے ہیں کہ نماز تو پڑھا ہے, ماں بیوقوف جو ہے فلسطین کی طرف رک کر کے نماز پڑھا. اس کو اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ جو ہے وہ کعبہ کدھر ہے. شیخ کی صحبت بھی چھوڑی اور نماز بھی غارت ہو گئی, اس کو پتہ ہی نہیں قبلہ کدھر ہے, ادھر ادھر نماز پڑھ رہا ہے فلسطین کی طرف رخ کر کے. تو دو رکعت نفل پڑھا دی شیخ نے, شیخ کی مجلس چھوڑ دی. بتائیے, اس لیے سمجھو کہ دین صرف صحبت سے ہی پھیلا ہے. بہت سے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس علم تو بہت ہے, مگر بہت سی کتابوں میں لگے ہوئے ہیں, مگر ان کے اعمال لین دین معاملہ سب گڑبڑ ہیں. حکیم الامت آخر وقت میں سب حساب دے کر گئے, روح نکل رہی ہے, مگر سب گھر والوں کو جلدی جلدی بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ چیز فلاں کی امانت ہے, یہ کتاب فلاں کی امانت ہے, یہاں تک کہ آخر میں روح نکل گئی. لہٰذا وصیت کی ایک ڈائری بناؤ, اس میں اپنا سارا حساب کتاب لین دین, مثلاً قضا, نماز, روزے, زکوٰۃ, قرضے سب لکھ دو. اگر ایک روپیے کا بھی لین دین ہے, کوئی معاملہ ہے, تو اس کو بھی لکھو کہ ہم نے فلاں شخص سے لینا ہے یا دینا ہے. جو شخص سلسلہ تھانوی میں داخل ہو, اس نے حقوق و لباد بندوں کے حقوق کا لحاظ نہ رکھا ہو, تو میں سمجھ لو اس کے پاس سلسلہ تھانوی کی روح نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے, اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, اگر تم آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. سبحان اللہ, معاملات کا لکھ لینا یہ تو قرآن پاک کا قطعی حکم ہے. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, بھائی یہ زیور, یہ معاملات, یہ معاملات, تو لکھت پڑھت کیوں ہو رہی ہے؟ ارے بھائی بھلے دلوں میں کچھ بھی آئے, مگر اس وقت لکھت پڑھت کر لے. اپنے گھر میں بھی بیوی, میاں بیوی ہوتے ہیں, پتہ ہونا چاہیے بیوی کی ملکیت ہے, تاکہ اس میں وراثت لگے گی مرنے کے بعد. یہ بیوی لے کر آئی تھی بیڈ, یہ بیوی لائی تھی سب چیزیں, یہ شوہر کی ملکیت میں پتہ ہو. ہم نے بھی گھر میں سب پتہ کیا ہوا ہے, یعنی مجھے پتہ ہے کہ میری چیز کون سی ہے, گھر والی کو پتہ ہے. یہ حکم تو قرآن پاک کا ہے, لین دین کو لکھ لیا کرو, کیونکہ بعد میں بھول چوک ہو سکتی ہے. اب قرض دینے والا اپنا پیسہ مانگ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس کو اچانک ہارٹ فیل ہو جائے, تو کم سے کم بیوی بچے تو دیکھ لیں کہ ابا جی کا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے حساب کتاب. حضرت ثانوی نے اپنی بیوی سے 2 روپیہ ادھار لیا تھا, رات کو 12 بجے جگایا, یہ لو اپنا 2 روپیہ قرضہ, اس کو ادا کیے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے. یہ ہیں ہمارے بزرگ, بڑے حضرت والا کا بھی میں نے دیکھا, میر صاحب کو بھی دیکھا, موجودہ شیخ کو بھی دیکھا. رات کے 2 بجے متعلق ایک خادم خاص سے کہا کہ بھائی تم ذرا دیکھو وہ معاملہ کیسا ہے, جلدی سے وہ پیسے اس کو لوٹا کر آؤ, مجھے اسی وقت مجھے بس لوٹا کے دو. آج کل لوگ خوب مراقبے میں ہیں, کھٹ کھٹ تسبیح چلا رہے ہیں, لیکن ان کا وہی حال ہے کہ رام رام جپنا, پرایا مال اپنا. اس لیے شیخ کی صحبت کو غنیمت سمجھ لو. اگر انڈا مرغی سے دور رہے گا تو بچہ کیسے نکلے گا؟ انڈا مرغی کی صحبت ہی گرمی میں 21 دن تک رہتا ہے, پھر اس میں جان آ جاتی ہے. اگر کوئی 3 دن مرغی کے نیچے انڈا رکھے, اس کے بعد مرغی کو انڈے سے الگ کر دے, تو بچہ نہیں پیدا ہوگا. 21 دن لگتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے نا, ان کے گھر ہیں نا, مسلسل 21 دن تک انڈے اور گرمی ملنی چاہیے. ایسے ہی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ 40 دن اپنے شیخ کے پاس رہ لو, پھر آپ کی روح میں بھی روحانی حیات آ جائے گی انشاءاللہ. پھر چاہے کبھی کبھی ملے, خط و کتابت کرے, لیکن ایک چلہ لگانا ضروری ہے, مگر چلہ ایسا ہو کہ بالکل حدود خانقاہ میں رہے, باہر بھی نہ جائے. لہذا شیخ کی صحبت کو غنیمت سمجھو. شیخ کی صحبت سے دور کرنا شیطان کا بہت بڑی چال ہے, بہت بڑا حربہ ہے. اور یہ بس بات کر کے, یہ بڑی پیاری بات ہے, 2-3 پیج ہیں, بہت ضروری اور اہم ہے. محدث عظیم اللہ علی قاری مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے, اگر شیطان کسی کو ضائع برباد کرنا چاہتا ہے تو شیخ کی طرف سے اس کا دل اچاٹ کر دیتا ہے, وہ شیخ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. جب شیطان شیخ کو معمولی دکھا دے تو سمجھ لو یہ شیطان کا ہتھیار ہے, یہ تمہارے اوپر کامیاب ہو گیا. ملا علی قاری لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, من اعترض علی شیخی و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. یہ بہت بڑے محدث ہیں, یہ ان کو معمولی مت سمجھے. ہم لوگ تو دنیا میں لگے, ہمیں کیا پتا محدث کون ہوتے ہیں. ملا علی قاری جنت المعلا میں دفن ہے, اور مشکات کی شرح لکھ رہے ہیں, کتابوں کی بھی شرح حدیث کی لکھی ہے, کہ جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اس کو معمولی سمجھا, حقیر جانا, کبھی فلاح نہیں پا سکتا. لہذا اپنے شیخ کے متعلق یہ اعتقاد رکھو کہ زمین میں ان سے بڑھ کر کوئی اور ولی اللہ ہمارے لیے مفید نہیں, ہمارے نفس کے لیے, اصلاح کے لیے, ورنہ بہت ولی اللہ ہیں. آخر مولانا رشید احمد گنگوہی جتنے بڑے قطب عالم نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر مجلس میں ہمارے پیر حاجی امداد اللہ, اسی مجلس میں امام غزالی, جنید بغدادی, شیخ عبد القادر جیلانی, بڑے بڑے اولیاء موجود ہوں, تو میں صرف اپنے شیخ ہی کو دیکھوں گا, کیونکہ میں نے جس شیخ کا روحانی دودھ پیا ہے وہی اصلی میرا پیر ہے. جس نے میری روحانی تربیت کی ہے میں اسی کی طرف متوجہ رہوں گا. تو اپنے دینی مربی سے اس درجے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ روح زمین پر اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی مفید نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر اور بھی ولی اللہ و پیر ہوں, لیکن میرے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم بہ قدم لے کے چل رہا ہوتا ہے, اس کے سارے حالات پتہ ہیں, تو اس سے زیادہ پھر ظاہر سی بات ہے پتہ مناسبت ہوتی ہے. تو جو شخص ضائع ہوا ہے شیطان نے اسی رستے سے مارا ہے کہ شیخ کی عظمت اس کے دل سے ہٹا دی, اس کے لیے بدگمانی پیدا کر دی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, جبکہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ شیخ اور مرید کی رائے میں اختلاف ہو اور شیخ مرید بالکل اپنے چال ڈھال آنکھوں کے اشاروں سے ایسا نہ پیش کرے کہ اپنے آپ کو, بس بالکل توازوں سے بج جائے شیخ آپ صحیح ہیں, آپ ہزارویں منزل پہ ہیں میں دسویں منزل پہ کھڑا ہوں. پنجاب کے ایک صاحب مجھے اپنے لے گئے, مرغ تیتر کبوتر کا شکار کیا, مچھلیاں اور نہ جانے کیا کیا کھلایا. ماشاءاللہ ان کے دسترخوان پر 40 آدمی ہوتے ہیں, 40 40. اب جب وہ یہاں آئے تو اس زمانے میں مظہر میاں کی والدہ سخت بیمار تھیں, لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہوٹل میں جا کر کھا لو. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, ہم ایک شہر میں گئے تھے, انہوں نے بہت اکرام کیا ہمارا بہت زیادہ. جب وہ یہاں آئے تو مجھے فون کیا کہ آپ ذرا یہ کھانا بنوا دیں گے ہمیں, ہم لوگ 30 20 22 احباب آ رہے ہیں, کھانا بنوا دیں ہم مجلس ہوں گے. میں نے کہا بھائی ہم کھانا وانا نہیں بنوا سکتے, ہمارے یہاں کوئی خان کا وان کا نہیں ہے. ناراض ہو گئے مجھ سے, وہ دروازہ بند ہے کیا. تو بھائی ہوٹل میں جا کر کھا لو. کیا حضرت تھانوی نے اپنے مریدوں کو کھانے کا الگ انتظام نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے کھانے کا الگ انتظام نہیں کرتے تھے؟ اور ڈاکٹر کے جاؤ تو کیا وہ کھانا کھلاتا ہے, ناشتہ کراتا ہے؟ انسان کے کبھی کچھ حالات ہوتے ہیں کبھی کچھ, بعض مرتبہ کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہوتا. تو صبح کو بغیر تو وہ صاحب بغیر ملے بھاگ گئے. اس پر مجھے قصہ یاد آیا, مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا ایک مرید میرے پیچھے لگ گیا, وہ سمجھتا تھا کہ پیروں کو اچھا کھانا ملتا ہے. تو اس نے جو ہے ہمارے ساتھ رہ کر خوب مزے کریں گے کہ پیروں کے ساتھ رہ کر, لیکن حضرت سمجھ گئے یہ شخص مخلص نہیں ہے, اللہ کے لیے مجھ سے نہیں ملا کھانے کے لیے ملا ہے. لہٰذا حضرت جن کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس میزبان سے فرمایا بھائی آج جو کی روٹی بنانا اور ارہر کی دال پکاؤ, چٹنی بھی نہیں بنانا. کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے؟ اکیلے آئے؟ جزاک اللہ. اب وہ جو مرید اچھا مال کھانے کے لیے آیا تھا اس نے سوچا شاید آج اتفاق سے دال روٹی پکی ہے. بعد میں حضرت نے اپنے میزبان نے کان میں کہہ دیا کہ اس کا امتحان لینا ہے, یہ اللہ کے لیے آیا ہے پیٹ کے لیے آیا ہے, لہٰذا رات کو پھر جو کی روٹی بناؤ اور ارہر کی دال بناؤ. اس نے پھر سوچا شاید اتفاقاً دال پک گئی ہے. غرض 3 دن تک خوب دال پکوائی, تیسرے دن وہ آدمی رات کو بستر لے کر بھاگ گیا. یہ واقعہ حضرت نے خود مجھ سے فرمایا. ایک صاحب نے تو کمال ہی کر دیا, مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا میرے پاس ایک معتقد آیا, کہنے لگا حضرت مجھے آپ سے بڑا فیض پہنچ رہا ہے, بہت فائدہ ہو رہا ہے, میں تو بہت بڑا اللہ والا ہو گیا ہوں. حضرت میں تو دبانا بھی اچھا جانتا ہوں, تو ایسی اچھی طرح کمر دباتا ہوں کہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. بس اس نے حضرت کو خوب دبایا, مولانا شاہ محمد احمد صاحب سادے بزرگ تھے, واقعی اتنا دبایا کہ حضرت کو نیند آ گئی. جب حضرت والا سو گئے تو جیب میں جتنا پیسہ تھا سب سمیٹ کر لے گیا. جب حضرت اٹھے دیکھا کہ جیب صاف ہے, حالانکہ وہ پیسہ حضرت اپنے مریدین پر خرچ کرتے تھے. مثلا کوئی عالم آ گیا تو اس کی جیب میں چپکے سے 10 روپے رکھ دیے, جاؤ بھائی کھانا کھا لینا. اللہ والے اپنا مال اللہ پر اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں, لیکن دیکھ لو کہ ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں کہ شیخ کی جیب ہی کاٹ ڈالی. بہرحال میں کہتا ہوں کہ وہ عبادت یاد کر لو جو ملا علی قاری نے مشکات کی شرح ملکات میں لکھی ہے, جب شیطان کسی کو, وہ عبارت یاد کر لو کہ شیطان جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کے استاد یا دینی مربی یا مشائخ یا جن سے وہ فیض حاصل کر رہا ہے بزرگان دین سے, اس کو متنفر کر دیتا ہے, خاص کر جس سے انسان بیعت ہوتا ہے. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں من اعترض علی شیخی و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا, جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اس کو حقیر سمجھا وہ کبھی فلا نہیں پا سکتا, اس کی دنیا بھی بے چین رہے گی. یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے, دنیا بھی بے چین ہوتی ہے بےچارے گی. حضرت تھانوی نے فرمایا جس کا جی چاہے آزما لے, جس نے اپنے مرشد اور شیخ کا دل دکھایا اس نے زندگی بھر چین نہیں پایا. یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس لیے شیخ کے معاملے میں ہمیشہ ہوشیار رہو. شیخ کے معاملے میں کبھی شیطان کے چکر میں مت آؤ, چاہے وہ ہمیں سوکھی روٹی کھلائے چاہے کھانا ہی نہ کھلائے, فاقہ کرا دے, لیکن دل میں ہرگز اس کے خلاف وسوسہ تک مت لاؤ. یہی سمجھو کہ ہمارے لیے یہی مفید ہیں. کبھی شیخ سے بدگمانی مت کرو. کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو اس کی محبت ہے, ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہے, ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں, ہر وقت پٹائی ہو رہی ہے. پٹائی تو نہیں ہوتی, ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں, ہر وقت غصہ کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ پرانے آدمی ہو, ہر وقت نالائکی فجر میں ہی نہیں اٹھا جاتا نالائک سے, تو غصہ تو کریں گے. ہر وقت بیوی کی پٹائی, ہر وقت غصہ, شیطان ایسے موقع پر دل میں بدگمانی ڈالتا ہے، بس یہی سمجھو میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہی صحیح ہے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ نے سالن چپاتی پر رکھ کر مولانا گنگوہی اتنے بڑے عالم کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حاجی صاحب دیکھ رہے تھے جبکہ حضرت گنگوہی مست ہو رہے تھے، حاجی صاحب ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ واہ شیخ نے کیا عنایت کی ہے، بتائیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ روٹی ہاتھ پر رکھ دے اور وہ بھی ایک عالم کے، اس میں کتنی ذلت تھی۔ لیکن حاجی امداد اللہ صاحب نے امتحان لیا تھا کہ ان کے نفس کے اندر بڑائی ہے یا نہیں۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے مولانا اسماعیل شہید جو بالا کوٹ میں شہید ہوئے ہیں، سید احمد شہید سے بیعت ہو گئے۔ تو جہاں سید احمد شہید جوتے اتارتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید بھی وہاں بیٹھتے تھے۔ حالانکہ مولانا دہلی میں جس طرف گزرتے تھے لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن کہ شاہ ولی اللہ کا پوتا جا رہا ہے، لیکن مولانا اسماعیل شہید نے کبھی نہیں سوچا کہ سید احمد شہید نے ہم کو اندر کیوں نہیں بلایا، یعنی ان کے جوتوں میں بیٹھ گئے، اپنے پاس کیوں نہیں بٹھاتے۔ وہ اپنے شیخ سید احمد شہید کا جوتا لے کر ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ جب دہلی کی سڑکوں پر سید احمد شہید پالکی پر بیٹھ کر چلتے تھے تو ان کے مرید مولانا اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے حضرت کی جوتیاں سر پر رکھ کر پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، اور جہاں نیند آتی وہاں حضرت کا جوتا تکیہ بن جاتا تھا، اپنے شیخ کا جوتا سر کے نیچے رکھا اور سو گئے۔ اس طرح سے لوگوں نے اپنے نفس کو مٹایا ہے۔ جو مرید یہ چاہے کہ شیخ میرے آتے ہی کھڑا ہو جائے، کہے کہ آئیے آئیے بھائی، چائے پلائے، بسکٹ کھلائے، بھائی ان کے تکیہ لاؤ، تو سمجھ لو وہ مرید نہیں ہے، یہ تو عاشق جا ہے، یہ تو اپنی عزت چاہتا ہے۔ خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے، اس زمانے میں ان کی بڑی عزت تھی، اور حکیم الامت سے جب بیعت ہوئے تو ایک پرچہ لکھا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں لائق مرید۔ بعد میں خواجہ صاحب کو اللہ نے کتنی عزت دی، حالانکہ انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر رہے، اتنی بڑی گاڑی تھی، بنگلے تھے، لیکن اپنے شیخ سے کہتے تھے نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ اسی انا سے شیطان برباد ہوا، بس اس نے کہا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اسی انا نے اس کو مار دیا۔ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمارے دل میں میرے شیخ کی عظمت اور بڑائی، ان کا احترام، ان کی عزت عطا فرما۔ حکیم الامت نے تفسیر بیان قرآن میں لکھا ہے کہ اے لوگوں میرے پیغمبر کی عزت کرو۔ لکھا ہے کہ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ انسان کو اپنے مرشد اور شیخ کی عزت کرنی چاہیے۔ اب بتائیے، تفسیر بیان قرآن کا حاشیہ پیش کر رہا ہوں، حکیم الامت سے زیادہ عالم تھے اس زمانے کے، ہم لوگ زیادہ عالم ہیں۔ اتنے بڑے عالم قرآن پاک کی اس آیت سے مسئلہ سلوک بیان کر رہے ہیں، اے لوگوں میری نبی کی عزت کرو، یہاں تک کہ میں نبی کے سامنے زور سے بھی مت بولو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میری نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو میرے پیغام کے سامنے ایسی بے تکلفی سے باتیں مت کرو۔ شیخ کے سامنے جب کوئی شیخ سمجھا رہا ہے، کوئی بات بتا رہا ہے، تو آواز زور سے نہیں آپ کو نہیں پتا، ایسے نہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا، جن لوگوں نے میرے نبی کے سامنے ادب اور احترام سے آواز کو پست کیا، اس ادب کی برکت سے اللہ نے ان کے قلوب کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اپنی آواز کو پست کیا رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چھانٹ لیا۔ تو استاد کا ادب، شیخ کا ادب، ان کی عظمت اس رستے کی روح ہے۔ میں خود اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی میرے شیخ کی ایسی عظمت اور محبت اور ادب اور اکرام نصیب فرما، میرے شیخ کو جس مجھ سے اس حد خوش کر دے جو خوشی کی آخری سرحد ہے، جہاں سے آگے خوشی کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر شیخ کا دل خوش ہو جائے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ مجھ سے دین سیکھتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب میرے پیر و مرشد کو مجھ سے اس حد تک خوش کر دے جو خوشی کی آخری سرحد ہے، جس کے بعد خوشی کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی دعائیں مجھ کو نصیب فرما، میری ذات سے ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جس کا شیخ اس سے ناراض ہو تو اس ظالم کا حال مت پوچھو۔ بہرحال بیان قرآن میں حضرت تھانوی نے مسائل سلوک میں عربی حاشیے میں توقع روح کی اس آیت سے شیخ کا اکرام اور توقیر ثابت ہوتی ہے۔ پھر یہ بات سندھ بلوچ سوسائٹی کی لکھی ہے کہ سندھ بلوچ سوسائٹی میں مجھے بڑے انوار معلوم ہو رہا ہے کہ ساری زمین پر اللہ کا نور برس رہا ہے، دل کو مزہ آ رہا ہے۔ یہ صرف آج ہی کی بات نہیں، جب بھی ہم لوگ سندھ بلوچ سوسائٹی جاتے ہیں تو دعا میں دل لگتا ہے، جب اللہ کا نام لیتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے سارے علاقے پر نور چھایا ہوا ہے۔ اللہ نے اس علاقے کو نور کا پیس بنایا ہے، نور کا قطع بنایا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت۔ اس لیے میرے دل میں یہ دعا نکلتی ہے، یا اللہ یہاں اولیاء صدیقین پیدا فرمائیے، مشرق مغرب شمال جنوب سے لا کر اس خانقاہ میں اولیاء اللہ جمع کر دے۔ اس تو پوری بستی میں اولیاء اللہ جمع ہو گئے، اس میں تو اس گرمی کو برداشت کر لیں، بس ختم کرتے ہیں کیونکہ بڑی قیمتی بات ہے۔ سندھ بلوچ سوسائٹی کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، لیکن وہاں کی بے سر و سامانی مجھے اتنا مزہ آتا ہے یہاں اس کمرے میں وہ مزہ نہیں آتا. چٹائی پر آسمان کے نیچے اللہ کا نام لینے کی جو توفیق ہوتی ہے اور جو انوار و برکات نصیب ہوتے ہیں, جو زمین پر مجھے اللہ کا نام لینے کی توفیق ہوتی ہے, وہ زمین مجھے عزیز تر ہے. فرمارے میرا دل اس سوسائٹی میں بہت زیادہ لگ رہا ہے. اللہ وہ دن لائے جب یہاں خانقاہ میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے, پکی چھت کا ہال تو بن جائے لیکن سائڈ میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے, ہر حجرے میں ایک قرآن شریف, ایک مصلی, ایک مناجات مقبول, ایک تسبیح ہو, اور ہر حجرے میں ایک شخص کو دے دیا جائے, کیونکہ جہاں دو آدمی ٹھہریں گے تو بات چیت شروع کریں گے. جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو اللہ سے رو رہا ہوتا ہے, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے آنسوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا جہاں جہاں لگ جائے گا وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی, اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا. کوئی عشرے کے لیے, کوئی چلے کے لیے, کوئی دو روزہ سہ روزہ کے لیے آ رہا ہو, سب کے لیے الگ الگ حجرا ہونا چاہیے. اس سوسائٹی کی زمین مجھے عزیز تر ہے. کیوں عزیز تر ہے, کیوں محبوب ہے, کیوں پیاری ہے؟ کیونکہ وہاں جا کر مجھے ایک خاص کیفیت اللہ کا نام لینے کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور عرض کر دوں کہ وہ یہ بات ہے, اگر کسی خاندان میں, کسی پیر بھائی میں, کسی محلے میں, کسی شیخ کے مریدوں میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو تجسس نہ کرے, توہ نہ کرے, غیبت نہ لگائے. حضرت نے سختی سے منع فرمایا ہے. جو معاملہ ہو گیا ہو گیا, اور سب کو پتہ بھی ہے, جس کو پتہ ہے اس کو نہیں پتہ نہیں پتہ. تجسس و توہ نہ کرے, برائیاں نہ کرے, کسی کی برائی نہ کرے. برائی کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. حضرت نے مجھ سے ہی فرمایا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. کیا ہوا, رشتہ جڑا, رشتہ ختم ہو گیا, جو بھی ہوا, بات ہوئی, ہو گئی. تجسس توہ نہ لگائے, کیوں ہوا, کیا وجہ ہوئی, کس نے کیا کیا, بے برائیاں ہو جائیں گی. نہ ہمیں حقیقت پتہ, نہ ہمیں عدالت لگانی ہے, نہ کچھ کرنی ہے. ہاں مگر اس میں میرا کوئی مشورہ نہیں تھا, نہ میرے شیخ کا مشورہ تھا. ایک بات کلیئر کرنی بھی ضروری ہے, ہمارے بزرگوں نے رشتہ تو جوڑے ہیں, رشتے ختم کرنے میں کوئی مدد نہیں کی کسی کی. جس کا فیصلہ تھا وہ اپنا خود کا فیصلہ تھا, ہمارا کوئی الحمد للہ کوئی مشورہ ایسا نہیں تھا. نہ ہم سے مشورہ کیا گیا, نہ میرے شیخ سے مشورہ کیا گیا. حضرت بھی اس مشورے سے خوش نہیں تھے, نہ کبھی حضرت نے ایسا کوئی مشورہ ہی نہیں دیا. کیونکہ طریقہ یہ ہوتا ہے, نوجوانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں, بتا بھی چکا ہوں, میرے شیخ بھی بتا چکے ہیں. اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی, فرمائیں سب سے پہلے بستر الگ کر دیں, اس کے بعد پھر جو ہے اس سے بات چیت بند کر دیں, اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائیں, اور پھر بزرگوں کو بیچ میں لائیں, بزرگان دین, پھر مشورہ کریں گے اپنی طرف سے, پھر مفتیان کرام کو بیچ میں لائیں, اور اس کے بعد کبھی بھی ایک ساتھ, یہ فلموں ڈراموں کے ہیں, ایک ساتھ تین دینا حدیث میں سختی سے منع ہے. ایک ساتھ تین دینا, پہلے ایک دے دے, اس میں رجوع کا رہتا ہے, اور اس کے بعد میں مفتیان کرام سے مشورہ کریں, شاید لڑکا لڑکی کا دل پھر جائے. آہستہ آہستہ ہوتا, ایک دم حدیث شریف میں منع ہے. تو ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے, اپنے نفسانی خواہش کو نہیں دیکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا کسی سے جو بھی معاملہ ہو وہ ہو, ہم کسی سے اپنا معاملہ خراب نہیں کریں گے, ہم ہر کسی سے اچھے اخلاق سے رہیں گے. ہمارے بزرگوں نے حضرت کل ہی فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے پیارے ہیں کہ 100 قتل کے مجرم کو معاف کر دیا اللہ نے, اور حضرت نے خود حضرت کا رویہ بھی میں نے دیکھا ماشاء اللہ. فرمایا دیکھیں میں آپ کر کے بات کر رہا ہوں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, مگر میں نے کہا یہ اپنے احباب, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب تک خبر پہنچ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی بھی بات ہوتی ہے سب خبر پھیل جاتی ہے. تو تجسس نہ کرے, ٹو نہ لگائے, زیادہ کوریدنے کی کوشش نہ کریں, کیا ہوا, کس سے ہوا, کیسے ہوا, کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے. جو ہونا تھا وہ شیخ اور مرید کا معاملہ ہے, مسلح کا معاملہ ہے. اپنے گھروں میں بھی زیادہ, عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں سے بات واٹس ایپ کے گروپ بنے, وہاں سے بات ہو رہی ہے, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا. ہمارے بزرگوں نے سختی سے منع کیا ہے اس بات میں, بالکل ٹو نہ لگائے. ہمارے بزرگان دین بڑے حکمت سے چلتے ہیں. اور ایک بات خاص, اگر شیخ کسی معاملے پہ پکڑ کرے, حضرت والا کریں یا فقیر کریں یا بنگلہ دیش والے کریں, کیونکہ یہی تینوں مشائخ ہیں اس وقت ہمارے, ہم لوگ جو سلسلے میں جو میری بات سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اور بھی لوگ ہیں ماشاء اللہ. اگر کوئی شیخ پکڑ کرے کسی معاملے میں, تو اس وقت ایک بڑا خاص عمل ہے, صاحب کو میں نے بتایا کل, بڑا ان کو فائدہ ہوا. یہ نہ کرے کہ شیخ کو چھوڑ دیا, خان کا چھوڑ دی, سب دور ہٹ گئے. شیخ کو پورا موقع دے, شیخ کے پاس جائے, غلطی ہونے کے بعد جائے شیخ کے پاس, اور شیخ کو پورا موقع دے کہ اس کو خوب ڈانٹے, تاکہ شیخ کے بھی کڑن ہوتی رہتی ہے, بھائی یہ شخص آ نہیں رہا, اتنی بڑی غلطی کر دی, آ بھی نہیں رہا, مل بھی نہیں رہا. تو جا کے ملے اور شیخ تواضع سے اور معافی مانگے, پیر پکڑے, معافی مانگے, اور شیخ کو پورا موقع دے کہ اس کے اوپر پورے اختیار ہیں, آپ جائیں ڈانٹیں, ماریں, قتل کر دیں مجھے. قتل تو نہیں کریں گے, مطلب یہ ارادہ رکھ کے جائے کہ بس آج تو میری خیر نہیں ہے, بس میں پوری خانقاہ میں رسوا ہو جاؤں تو ہو جاؤں, یہ جہنم سے بری ہو جائے گا انشاءاللہ. میں شیخ کی ڈانٹ جو ہے کفایت اعلیٰ جہنم ہو جائے گی, جہنم سے تو جان چھٹ جائے گی. کہ اللہ والوں سے ڈانٹ کھا لیں, اس سے بہتر ہے کہ ادھر بے عزتی ہو. شیخ کی ڈانٹ میں تو عزت ہی عزت ہے, ابھی پڑھا نا ہم. ایک تو یہ بات, کبھی گھبرائے نہیں, کوئی بڑے سے بڑا کو کوتاہی ہو جائے بالکل منہ مت چھپائے, ایسا نہیں. اور دوسری ایک بات, اگر کسی کوئی شیخ سے تعلق ہے, شیخ کے خاندان کا ہے, بزرگوں کے خاندان کا ہے, اس سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے پورے خاندان سے بدگمان مت ہو, اس کی وجہ سے اس دین سے بدگمان نہ ہو کہ سارے ہی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں, سارے ہی لڑکے ایسے ہوتے ہیں, سارے عالم ایسے ہوتے ہیں, سارے حافظ ایسے ہوتے ہیں, سارے قاری ایسے ہوتے ہیں, سارے خانقاہ والے ایسے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ, سارے تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں. بہت دیکھیں داڑھی والے, بہت دیکھیں عالم, بہت حافظ, بہت قاری. نہیں, بالکل یہ جملے کنٹرول کریں, بڑے خطرناک جملے. ایک سے پالا پڑا نا, اگر کوئی ایسا ہو گیا نکل آیا, کبھی کبھار انسان ہوتا ہے چلتے چلتے میں خانے کا محروم بھی محروم ہوں. کتنے لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوئی, جو لوگ بھی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر کبھی بیچ میں ادھر ادھر ہو بھی گئے جوانی کی وجہ سے, بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. ہاں, کبھی بھی یہ نا کسی کی تہمت برائی ہو سکتا ہے, ہم ابھی برائی کر رہے ہیں, اس نے توبہ کر لی, اس کے دل پہ چوٹ لگی, اس کا دل نرم ہو گیا, ہدایت قبول کر لی اس نے, اس بات کا بھی بڑا خیال رکھیں. اور ایک بات اور بہت اہم, کہ اگر کوئی واقعہ کہیں ہو گیا, کوئی ایسے بات ہو گئی, اس کی وجہ سے کبھی بھی خانقاہ نہ چھوڑیں, دین نہ چھوڑیں. بس اب تو سب ایسے ہوتے ہیں, ہم نے بس شیخ سے تعلق تو اللہ کے لیے ہمارا, یہ تھوڑی کسی کا عمل دیکھ کے ہم دین سے ہی پھر جائیں, ہم خانقاہ کو ہی چھوڑ دیں, شیخ کو ہی چھوڑ دیں. یہ بات میں نے صاحب کو بتائی, اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ بھائی یہ نہیں کہ بس اب اصلاحی تعلق ہی چھوڑ دو, بھائی اب تو بس ہمارا حال ہی برا ہو گیا, اب تو خودکشی کر لو, اب تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ, اب تو جنگل میں چلے جاؤ, اب تو کوئی رہا ہی نہیں ہمارا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آئے ملاقات کریں, مشائخ کے دل بہت وسیع ہوتے ہیں, ہزاروں کیس ان کے پاس آتے رہتے ہیں, ملاقات کریں. چلو مسائل, شیخ مصروف ہے, مفتی نعیم صاحب سے مشورہ کر لیں, دارالاسلام میں مشورہ کر لیں, مفتی انوار صاحب سے مشورہ کر لیں, مولانا فیاض صاحب سے مشورہ کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. مگر الحمدللہ کمال تو موجود ہے, میرے پاس سے وقت لے لیں, مجھ سے کر لیں, ورنہ حضرت والا مصروف ہوتے ہیں تو ان کے خلافا سے, جو ان پہ حضرت کو اعتماد, اس سے مشورہ کر لیں. کبھی بھی کوئی کسی کا عمل دیکھ کے ہمیں دین نہیں چھوڑنا, نعوذ باللہ. تقوی میں کمی نہیں کرنی, صبر کا مفہوم ہی ہے. اور ایک صاحب جن کے گھر میں یہ واقعہ ہوا, وہ حضرت مفتی نعیم صاحب نے ان کو بڑا اچھا مشورہ دیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کی بچی کا واقعہ ہوتا ہے, جو بھی ہو, جو بھی جیسا بھی ہو, تو بڑا اچھا وہ دوبارہ تکرار کر لیتے. فرمایا کہ آپ جو ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ صبر کے انعامات کی ادائے بندگی دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں اور اللہ کو اپنی ادائے بندگی دکھائیں, کہ صبر کے انعامات کیا برس رہے ہیں میرے اوپر. اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی واقعہ ہو گیا, اب تسلیم و رضا کا پیکر بنے. ان سے بھی فرما دیا, کوئی غیبت, کوئی برائی کسی سے مت کریں. ایک بات میں بھی وعدہ کرتا ہوں, ہم سب وعدہ کریں کہ کسی کی اگر اللہ نے ہم سے, اللہ نے کوئی ایسی بات ہوئی فون پر, میسج پر, کسی نے واٹس ایپ رکھا, اس کے اوپر بات کی, تو اس مجلس میں توبہ کریں. غیبت جو کی بہت کبیرہ گناہ ہے بھیا, قیامت کے غیبت والے کی نیکیاں, جس کی غیبت کی ہے ساری ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, اور جس کی اس کی برائیاں ہمارے اوپر لاد دی جائیں گی. قیامت کے مفلس ترین شخص ہوگا یہ. مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, منہ سے الٹی آئی تو گوشت نکلا ہے, اور زنا سے بھی بدتر ہے غیبت کرنا, اتنا خطرناک گناہ ہے یہ غیبت. خانقاہ میں ایسے, کیونکہ خانقاہ سے تعلق ہے ہمارا, سب لوگ دین کے, اور کبھی بھی ظاہر سی بات ہے ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگ دین کو, بھائی دیندار لوگ بھی ایسا کرتے ہیں, لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, تو بھائی کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, بھائی بس ہم اپنی خیر منائیں, بولیں کہ بھائی غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے. انسان توبہ کے ایسا کیمیکل ہے, اللہ تعالیٰ کیسے کیسے معاف فرمانے والے ہیں, ہے نا. یہ سب باتیں بڑی اہم, میں نے کہا اس کو چن کے رکھی ہوئی تھی کہ آخر میں ضرور بتاؤں گا. کوئی تجسس نہ کرے, کوئی ٹوہ نہ لگائے, غم تو سب کو ہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسے میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا, غم تو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے. اور فرمایا کہ ہمیشہ لوگ جو ہیں لڑکی والے کی سائڈ لیتے ہیں, ہمیشہ بھلے کچھ بھی ہو مسئلہ لڑکی والے کی سائڈ لیتے ہیں. یہ چلا آ رہا ہے ایک معاشرے میں چیز, رحم ہمیشہ, بھلے اس نے کچھ بھی کیا ہو, بھلے لوگ لڑکی والے ہی کی سائڈ لیتے ہیں. تو ہمارے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے دلوں کو جوڑ کے رکھے, عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرمائے, صحیح سمجھ عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اور ہرگز ہرگز جس نے بھی غیبت کی ہے, میں سے دوبارہ گزارش کروں گا, اللہ سے اس مجلس میں بھی معافی مانگے, فون کر کے معافی مانگے, کیونکہ یہ معاملہ آخر ایک صاحب آئے وہ بتانے لگے فلاں فلاں, حضرت میرے سامنے ہی کل پرسوں کا واقعہ, بس 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 میرے سامنے کسی برائی مت کرو, حضرت نے میرے سامنے روک دیا, کیوں غیبت کر رہے ہو, کیا چلے آئے گا, ہر حال میں ہم اللہ سے راضی رہیں گے. کیفے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں۔ غلطی ہم سے نہیں ہوئی کیا؟ زندگی میں کوئی غلطی ہوئی نہیں کیا ہم سے؟ اپنے عیبوں پہ نظر، اس کو کہتے ہیں ہنر، پھول سی راہ مگر جیسے کانٹوں پہ سفر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب، مجھے بھی اور ہم سب کو، ہمارے بڑوں کا سایہ سلامت رکھے، یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت سے میری بھی بات ہوئی، حضرت نے مجھے بھی کسی بات پہ ڈانٹ لگائی تو حضرت نے فرمایا، پھر میں نے حضرت کو جملہ کیا، حضرت خوش ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت والا سے، حضرت کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بڑے ہمارے پر موجود ہیں، آج کوئی کہنے والا ہے۔ حضرت خوش ہو گئے، اس جملے حضرت کے جملہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے آپ ہمارے اوپر کہنے والے موجود ہیں، ڈانٹنے والے موجود ہیں، ورنہ ہماری کون پکڑ کرتا، ہماری کون اصلاح کرتا۔ خواتین کو میں درخواست کروں گا جو سن رہی ہیں، اللہ کے لیے بھائی غیبت مت کریں، تجسس اور ٹوہ مت لگائیں، برائیاں مت کریں۔ ہر کسی سے عرض کروں گا، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، اور جو کر لی ہیں اس مجلس میں فون کر کے معافیاں مانگیں، بھائی ہم نے ان کی برائی کی تھی، نہیں نہیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی عمل، ہو سکتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اتنے ہزاروں نیک عمل ہیں۔ جو بھی خانقاہ سے جڑا ہوا ایک دفعہ اللہ تو کہا ہی ہوگا، سبحان اللہ تو کہا ہی ہوگا، کبھی رویا تو ہوگا خانقاہ والا، بیعت تو ہوا ہے بزرگوں کے ہاتھوں پر، وہ بیعت تو ہوئی ہے لڑکی یا لڑکا یا بزرگ یا جو بھی ہیں، بزرگوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں، ہم سب پہ پڑی ہیں ماشاء اللہ۔ تو ہم کیوں آپس میں پیر بھائیوں پیر بہنوں کی برائیاں کریں؟ کیوں کریں بھائی؟ کسی کے عیبوں کو کیوں اچھالیں؟ جو کسی کے عیبوں کو اچھالتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو اچھالیں گے۔ حضرت خود ہی فرمایا تھا کہ بھائی میں نے بہشتی دیوا شروع کیا نا، آپ میں مجلس سن رہے ہیں آپ لوگ، میں بھی سنتا ہوں اللہ کا شکر کانفرنس کال میں، جو ہو جاتی ہے وہ ریکارڈ کر کے بعد میں سنتا ہوں، کیونکہ مجھے حضرت کو جواب دینا ہوتا ہے کہ حضرت الحمدللہ میں آپ کے ساتھ اپڈیٹڈ جا رہا ہوں، ورنہ پیچھے رہ جاتے ہیں انسان کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں، تمہیں خبر ہی نہیں کیا بیان ہوا ہے۔ تو یہ حضرت فرمایا میں بہشتی دیوا میں دوبارہ شروع کیے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کسی بات پر عمل ہی نہیں ہے، تو اللہ والے مٹا رہے ہیں۔ ہم بھی پڑھیں، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے، جو کسی کے عیبوں کو چھپائے گا قیامت میں اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، جو کسی کے عیبوں کو ظاہر کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا۔ یہ سب باتیں حدیث، قرآن و حدیث کی ہیں بھائی۔ تو اپنے خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، اپنی فیملی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ساس سسر، بیٹے بیٹیاں، ان سب کے سامنے برائیاں غیبتیں نہ کریں۔ بس یہ ہے کہ ہاں افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم دے اور ہم سب کو مشورہ کرنے کی توفیق دے، ہے نا؟ بس اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کتنے بج گئے؟ اچھا اللہ ہوگا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ خاص فضل فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم دے دے، اے اللہ ایسا بنا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر خوش ہو جائیں، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دے، ہم مردوں کو اللہ والا بنا دے، ہم بچوں کو اللہ والا بنا دے، بچیوں کو اللہ والی بنا دے، ہم لڑکوں، ہمارے لڑکوں کو اللہ والا بنا دے، ہمیں بھی اللہ والا بنا دے، ہماری لڑکیوں کو اللہ والی بنا دے۔ اے اللہ جو ہم لوگوں میں ایسی عادتیں ہیں جو ہم شیخ کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں، مجھے بھی اور ہم سب کو ہمت دے کہ نفس کو مردانہ وار حملہ کر کر اپنی اس عیب کی اصلاح کروا لیں اور ہرگز چھپائیں مت۔ اے اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے، جتنے لوگ سن رہے ہیں ہمارے احباب میں، جتنی خواتین سن رہی ہیں، سب کو توفیق دے ہمت کر کے نفس کے خلاف کریں، غیبت سے توبہ کریں، تجسس اور ٹو لگانے سے توبہ کریں۔ جو غیبتیں کر چکے، جو برائیاں کر چکے، پتہ نہیں کہاں کہاں زبانیں کھول دیں، اللہ اللہ، مشائخ پہ کھول دیں، بڑوں پہ کھول دیں، چھوٹوں پہ کھول دیں، غیبت کسی بھی کرنا حرام ہے، کیا واقعہ ہوا سب کچھ۔ تو یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ پرچے میں جیسے لکھا ہے جس مجلس میں غیبت کی اس سے معافی مانگیں کہ نہیں بھائی ماشاء اللہ ان میں کوئی عیب ہو سکتا ہے، توبہ کر لی ہو، ان میں کتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کو کچھ ثواب بھی پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اور اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس شخص کی غیبت کی گئی ہے، اس کو پتہ بھی چل گیا ہے، ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ اس کو پتہ چل گیا، تو اس شخص سے معافی مانگنا بھی واجب ہے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہ اللہ جس ہمیں، اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی اس شخص کو بھی جس کی غیبت کی گئی پتہ چل گیا ہے، تو ہمیں توفیق دے ہم اس سے معافی مانگنی ہے۔ قیامت کے دن بڑا گاڑا دن ہوگا، اے اللہ بڑا معاملہ نازک ہے یہ، کہ ہم دوسروں کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کریں، ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں ہر معاملے میں، اچھا معاملہ ہو یا برا معاملہ، بڑوں سے مشورہ کر کے عمل کریں، کبھی جوش میں نہ آئیں۔ اے اللہ خاص ہمیں توفیق عنایت فرما دیجیے، اپنے خاص فضل و کرم کی رحمت کی چادر میں لے لیجیے ہم سب کو، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، خاص فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے، ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا دیجیے، اکابر کے طریقے پہ چلا دیجیے، دلوں کو صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، رضا بالقضا عطا فرما، اے اللہ ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں اس سے لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں، اے اللہ ایسے عمل سے بچا لے، اگر ہو جائے تو اللہ آپ تو بہت پیارے ہیں، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنا جس فرما لیا اور ان سے سید حضرت حمزہ شہید کو قتل کیا تھا انہوں نے، میں جب اسلام لے آئے جز ہو گئے تو انہوں نے مسلمہ قذاب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں میں نے سب سے اچھے انسانوں قتل کیا تھا اور توبہ کرنے کے بعد اسلام لانے کے بعد میں نے سب سے برے انسانوں قتل کیا، تو اے اللہ عزت دینے والے بھی آپ ہیں، اے اللہ ہم سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیجئے، ہمیں جز فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے رب بھی آپ تو بہت معاف فرمانے والے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے، نیکیوں کو ظاہر فرما دے، خاص فضل فرما دیجئے. وصلی اللہ علی نبی الامی آمین یا حورا بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی. یہ بند کر